اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. بابا زبولن صلوات پر محمد و دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد عظیم کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں کربلا سے ظہور تک کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے. اگر انسان کربلا کو سمجھ سکے تو وہ ظہور امام کی تیاری کر سکتا ہے. کربلا کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کربلا پہ رویا جائے، کربلا کے سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ماتم کیا جائے، جلوس نکالا جائے. یہ کربلا کے پہلو کا ایک جز ہے. کربلا ایک بہت بڑا کل ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر غور بنا تو غور کیوں بنا؟ ابن سعد اگر ابن سعد بنا تو ابن سعد کیوں بنا؟ یعنی آپ تصور کریں، جب منبر سے اہل بیت کے فضائل کو سنتے رہیں تو کتنی محبت، کتنا عشق آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے پیدا ہوتا ہے. پھر کیا تھا کہ انہوں نے سنا نہیں، وہ حسین کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. لشکر یزید والے امام کو دیکھ رہے تھے. یہاں ایک چھوٹا سا عالم منبر پہ آ کے مجلس پڑھتا ہے تو کافی لوگوں کے دلوں میں رد و بدل ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر عالموں کا عالم باب مدینۃ العلم حسین ابن علی کلام کر رہے ہیں، لیکن یزیدیوں پر حسین کے کلام کا اثر نہیں ہو رہا. کیا امام کی زبان میں اثر نہیں تھا، یا جن کانوں پر وہ آواز پڑ رہی تھی ان کانوں میں کوئی عیب تھا؟ کیا امام کا دل قلب سلیم نہیں تھا، یا جن دلوں پر امام کے فرمانی فرامین جا رہے تھے وہ دل اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا؟ تو ہر نبی انسان کو آمادہ کرنے آیا. یعنی اگر آپ کو خدا بھی آ جائے اور سمجھانے لگے بھائی ابلیس سے کون کلام کر رہا تھا، پروردگار عالم کر رہا تھا، لیکن کیا تھا کہ ابلیس کے اوپر اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہو رہا؟ اور کیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر سیدہ فاطمہ دربار میں خطبہ دے رہی ہیں، دلائل پیش کر رہی ہیں، لیکن سیدہ کا کلام ان کے اوپر اثر نہیں کر رہا؟ کیا ہے کہ حسن کا کلام ان لوگوں کے اوپر اثر نہیں کر رہا؟ کیا ہے کہ حسین کا کلام ان لوگوں پر اثر نہیں کر رہا؟ تو کہیں تو عیب ہے جس عیب کو دور کرنا ہے. اور یہ نہیں کہ ان کی جنس کوئی اور تھی، ان کا وجود کسی اور شے سے بنا تھا، اور اللہ جانے ہم کسی نورانی چیزوں سے بنے ہیں. وہ بھی گوشت رکھتے تھے، ہڈیاں رکھتے تھے، خون رکھتے تھے، یہی جگر اور یہی رگے رکھتے تھے جو آپ کا جسم ہے. جیسا ان کا جسم تھا ویسا ہمارا جسم ہے. اب فرق کہاں پہ آتا ہے؟ امام فرماتے اس چیز کو تمہیں صحیح کرنا ہے. تزکیہ نفس اسی چیز کا نام ہے، یزکیہم اسی چیز کا نام ہے، قد افلح من زکاہا اسی چیز کا نام ہے. کیا اہل بیت آئے تمہارے وجود کی زمین کو ایسا تیار کر دیں؟ اگر وجود کی زمین تیار نہیں ہے، اس زمین میں اگر دانا بھی ڈالا جائے گا یہ دانا کبھی درخت بننے میں قابلیت نہیں رکھتا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بھائی، ایک دانا لیجئے، اس دانے میں صلاحیت ہے یہ گندم کا خوشہ بن سکتا ہے، اس دانے میں صلاحیت ہے یہ سیب کا درخت بن سکتا ہے، اس دانے میں صلاحیت ہے یہ جو کا دانا بن سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے یہ دانا ڈالنا کہاں پر ہے؟ اگر اسی دانے کو لے کر آئے اور آپ میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور کہیں مولانا پانی ڈالیے، یہ دانا کبھی خوشے میں نہیں بدلے گا، یہ کبھی درخت میں نہیں بدلے گا، کیونکہ یہ زمین اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر اسی دانے کو لکڑی کی درخت پہ لکڑی پہ رکھا جائے پھر بھی وہ خوشے میں نہیں بدلے گا، اگر اس کو ٹائل پہ رکھا جائے پھر بھی وہ نہیں بدلے گا. اس کے لیے زمین چاہیے. کیسی زمین چاہیے؟ جو نرم زمین ہو، ایسی زمین ہو جس پہ ہل چلایا گیا ہو، ایسی زمین ہو جس کی سختی کو توڑا گیا ہو، ایسی زمین ہو جس کی سختی کو چیرا گیا ہو. تو معصوم فرماتے اہل بیت کا کمال یہ تھا، یہ پہلے لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے تھے. جب دل نرم ہوتا ہے، اب اگر اس دل میں ولایت کا دانہ ڈالو گے یہ درخت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آج
لا الہ الا اللہ کا دانا، محمد رسول اللہ کا دانا، علی ولی اللہ کا دانا ہر کسی کے پاس ہے، یعنی جس نے کلمہ پڑھا. اسی لیے اللہ کی آواز ہے میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ تم لوگ اسلام لے آئے ہو، ایمان لے کر نہیں آئے. ایمان اس دل کا نام ہے جو دل تیار ہو، جس میں لا الہ الا اللہ کا دانا جائے تو درخت بن جائے، جس میں محمد رسول اللہ کا دانا جائے تو رسالت بن جائے، جس میں علی ولی اللہ کا دانا جائے تو وہ کیا بن جائے، درخت ولایت میں بدل جائے. آج جھگڑا اس پر ہے کہ یہ دانا کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. بھائی تم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا، تمہارے پاس ولایت کا دانا ہے، لیکن سوال یہ ہے ولایت کا درخت بھی ہے کہ نہیں ہے، تمہارا وجود باثمر بھی ہے کہ نہیں ہے. بھائی درخت بھی مختلف قسموں کے ہیں، ایک درخت پھلدار ہے، ایک درخت پھلدار نہیں ہے لیکن پتے رکھتا ہے. جو پھلدار درخت ہے وہ لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، جو پتے والا درخت ہے وہ کچھ بھی نہ کرے کسی آدمی کو گرمی سے بچا سکتا ہے، اس کے سائے میں بیٹھتا ہے. ایک درخت خشک ہے، وہ اگر سایہ بھی نہ دے تو کم از کم لوگ اس کی لکڑی سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس درخت ہی نہ ہو تو وہ دانا کسی کام کا نہیں ہے. ولایت کا دانا کب کام آتا ہے؟ جب آپ کا دل تیار ہو. تو کربلا میں امام حسین نے کیا کیا؟ لوگوں کے دلوں کو آمادہ کیا، اس دل کو نرم کیا. اور یہ دل نرم کب ہوتا ہے؟ اس کی نشانیاں ہیں. فرمایا اس دل میں نرمی کی صلاحیت ہے جس دل میں ادب ہو. ایک روشن چیز جو آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے اس کا نام ادب ہے. ادب آپ کو حضرت عباس کے وجود میں نظر آتا ہے. بھائی چار بھائی تھے، عباس عباس کیوں بنے؟ چاروں علی کے بیٹے ہیں، چاروں ام البنین کے بیٹے ہیں، لیکن عباس کا درجہ اتنا بلند کہ یہاں حسین ابن علی کا روبا، یہاں حضرت عباس کا روبا. اتنا درجہ بلند کہ چھٹے امام زیارت حضرت عباس پہ جاتے ہیں اور جھک کر کہتے ہیں روحی لکل فدا. امام یہ جملہ کہے کہ میرا روح تم پر فدا ہو جائے، میرا نفس تم پر فدا ہو جائے. یہ مقام حضرت عباس کا ہے. اتنے بڑے مقام پہ حضرت عباس کیسے پہنچے؟ حالانکہ اب سب کا عقیدہ ہے کہ معصوم 14 آئے، لیکن عباس اپنی عصمت پر کیسے فائد ہوئے؟ اس ایک صفت کی وجہ سے. اس صفت کا نام تھا ادب. کہ فارسی کا ایک مشہور جملہ ہے، بے ادب محروم از لطف رب. جب انسان کے وجود سے ادب ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی کتنا بھی بلند عقیدہ ہو، کتنا بھی بڑا نمازی ہو، کتنا بھی روزے دار ہو، کتنا بھی متقی ہو، لیکن اگر وجود میں ادب نہیں ہے، فرمایا اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. حافظ قرآن ہو جائے لیکن ادب نہ ہو. آج دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے حافظ قرآن ہیں لیکن امام زمانہ کی بے ادبی کر رہے ہیں. یہ قرآن ان کے منہ پہ مارا جائے گا، یہ نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی. یعنی جو رسول کا ادب نہ رکھے. وہابیت سے مسئلہ کیا ہے؟ وہابیت میں ادب نہیں ہے، رسول کا ادب نہیں کرتے. نبی کی ولادت اگر کوئی مانے ان پر بدعت کے فتوے دیتے ہیں، اگر نبی کی قبر کی طرف کوئی جھک کر سلام کرے اس پہ بدعت کر کے اسے روکا جاتا، ان میں ادب نہیں ہے. اگر وہابیت میں ادب آ جائے وہ سب سے بڑے نمازی ہیں، وہ سب سے بڑے موحد ہیں، لیکن کس چیز کی کمی ہے؟ ادب کی کمی ہے. اور شیعہ اتنے بلند کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں ادب ہے. خدا کو شیعہ سے محبت کیوں؟ شیعہ محب نہیں، شیعہ سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں ادب ہے. کس کا ادب ہے؟ رسول کا بھی ادب ہے، آل رسول کا بھی ادب ہے. یعنی پہلی سیڑھی دل کو نرم کرنے کی یہ ہے کہ تمہارے وجود میں ادب کتنا ہے. اگر ادب تمہارے وجود میں آئے تو گناہ سے بچو گے، اگر ادب تمہارے وجود میں آئے اہل بیت کے قریب جاؤ گے، اگر ادب تمہارے وجود میں آئے تو فرمایا مراتب ایمان کو طے کرو گے. یہ پہلی سیڑھی ہے کہ تمہارے وجود میں ادب بھی ہے کہ نہیں ہے. یعنی کربلا میں دو لشکر ہیں، ایک لشکر یزید کا ہے جن میں بے ادبی ہے. اگر انسان بے ادب بنتا ہے تو آل رسول کی بیٹیوں کی چادروں کو اتارتا ہے. اگر انسان بے ادب بنتا ہے تو نبی کے نواسے کے جسم کی بے احترامی کرتا ہے. یعنی ایک صفت اگر انسان کے وجود سے نکل جائے، اب فرق نہیں پڑتا. ادب کے بھی منازل ہیں، ایک منزل دسویں درجے پر ہے، ایک منزل پہلے درجے پر ہے. پہلے درجے کا ادب یہ ہے وَلَا تَقُولُ لَهُمَا أُفٍّ، کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، اپنی ماں کا ادب کرنا، اپنے باپ کا ادب کرنا، اپنے بڑوں کا ادب کرنا، اگر بیوی ہے تو شوہر کا ادب کرنا، اگر بیٹا ہے تو باپ کا ادب کرنا. یعنی یہ پہلی سیڑھی ہے. اگر کوئی انسان باپ کا ادب نہیں کرتا اور کہے میں حسین کا ادب کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے. کیونکہ پہلی سیڑھی نہیں ہے، تمہاری فاؤنڈیشن کمزور ہے. فاؤنڈیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے شروع ہوتی ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ اپنے گھر میں ماں باپ کا ادب کرتا ہے کہ نہیں، یہ اپنی ماں کا ادب کرتا ہے کہ نہیں. اور ادب ہے جھکاوٹ کا نام، ادب ہے وجود کو نیچے کرنے کا نام. وہ درخت با ثمر ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے. دیکھیں خشک درخت میں اکڑ ہوتی ہے, اس میں نہ پتے ہوتے ہیں نہ کوئی پھل ہوتا ہے. معصوم فرماتے با ثمر درخت بن, یعنی جب تمہارے وجود میں ادب آئے گا تمہارا درخت جھکے گا. جو درخت جھکا ہوتا ہے اسی درخت میں ثمر ہوتا ہے, جو درخت جھکا ہوتا ہے اسی درخت میں پھل ہوتا ہے. یعنی درختوں کو دیکھ کر سی یا تفکرون فی خلق السماوات والارض, جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ زمین و آسمان کے وجود میں تفکر کرتے ہیں کہ خدا نے کس درخت کو تنومند بنایا, کس درخت کو فائدہ مند بنایا, جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. اور کون سا درخت جھکا ہوا ہوتا ہے؟ جس میں پھل ہوتا ہے. اگر تمہارے وجود میں بھی یہ جھکاوٹ آئے گی, اگر تمہارے وجود میں بھی ادب آئے گا, والد کا ادب آئے گا, ماں کا ادب آئے گا, عالم کا ادب آئے گا, مکتب کا ادب آئے گا, مجتہد کا ادب آئے گا, ولی فقی کا ادب آئے گا. آج یہ قوم اتنی پیچھے کیوں آئے؟ کیونکہ ہم نے 90 سے لے کر اب تک اپنے علماء کی بے ادبی کی. وہ بے ادبی کسی بھی لیول کی ہو, وہ بے ادبی کسی بھی عالم کی ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, بے ادبی کہلاتی ہے. جب اس مکتب میں گالم گلوچ آئے گا, جب اس مکتب کا بچہ بڑوں کو گالی دے گا, جب ایک تنظیمی دوسری تنظیمی کو ٹوکے گا اور غلط زبان کو استعمال کرے گا, جب مولوی کو برا کہے گا, جب نوح خان کو برا کہے گا, اس کا مطلب ادب نہیں ہے. توقیع امام زمانہ ہے, شیخ مفید کو ہے, شیخ مفید. جب ہمارے شیعوں کے دلوں کے قلوب میں الفت اور ادب مل جائے گا تو ہماری زیارت کرنے کی صلاحیت رکھیں. جب ان کے دلوں میں الفت آئے گی, یہ نہیں کہ میرے دل میں ادب ہو لیکن دوسرے مومن کا ادب نہیں ہے. جب ان کے دل آپس میں مل جائیں گے, ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد خوشی کا احساس کریں گے, ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد الفت کا احساس کریں گے, یعنی بالکل ایسا جیسے تم ایک سال کے بعد ایک مہینے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتے ہو, کون سی خوشی محسوس ہوتی ہے. بالکل مومن جب مومن کو دیکھے وہ الفت وجود میں ہونی چاہیے. تو جب تک ادب نہیں, ادب کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ہم نے صرف یہ سنا ادب امام زمانہ, ادب خدا, ادب امام حسین, ادب مجلس. آداب مجالس کیا ہے؟ کہ مومن جب مجلس میں آئے تو ادب کا تقاضا یہ آئے باوضو ہو کر آئے. اگر یہ وضو کے ساتھ نہیں آتا اس کا مطلب اس میں ادب نہیں ہے. قرآن کی آیت لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کو بغیر طہارت کے چھونا نہیں ہے. تو اس مجلس میں اگر وجود وضو کر کے نہیں آیا اور اگر کان نجس ہیں, اگر زبان نجس ہے, اگر آنکھیں نجس آئیں تو یہ کان حسین کی آواز کو کیسے چھو رہے ہیں؟ یہ زبان, جب میں امام حسین کا نام لیتا ہوں اگر میری زبان پاک نہیں ہے تو وہ اثر نہیں ہوگا. اس کا مطلب میں نجس زبان سے حسین کا نام لے رہا ہوں, میں نجس کانوں سے. رات کو میں نے گانے سنے اور یہاں پر آ کر میں نے امام حسین کے مسائل سنے, اب ان کانوں پہ اثر نہیں ہوگا. قرآن کی آواز آتی ہے اولئک وقرن فی آذانہم, اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں لیکن گویا ان کے کانوں میں کنکر ڈال دیے گئے ہیں, پتھر ڈال دیے گئے ہیں. مولا سمجھ نہیں آتی اس پتھر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح کسی کے کان بھاری ہو جاتے ہیں. ایک مومن موبائل میں اتنا بزی ہے, باپ بلاتا ہے بیٹا پانی پلاؤ لیکن یہ سن نہیں رہا, پھر بلاتا ہے بیٹا تکلیف ہے اٹھ کے پانی پلاؤ, لیکن اتنا اپنی چیٹنگ میں, اتنا اپنے فیس بک میں, اتنا اپنی موبائل میں گم ہے کہ باپ کی آواز کو سن نہیں پا رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہرا ہے, کان تو ہے لیکن گویا اس کے کان بھاری ہو گئے ہیں. یہ اتنا ان چیزوں میں بزی ہو جاتا ہے, اسی بزینس کا نام غفلت ہے. کہ کہیں تم اپنی موبائل میں اتنا بزی تو نہیں ہو, کہیں تم اپنے بزنس میں اتنا بزی تو نہیں ہو, کہیں اپنی دکان میں اتنا بزی تو نہیں ہو کہ اللہ مسجد کی لاؤڈ سے آواز دے رہا ہے کہ حیا علی الصلاہ. یہ بلانے والا مسجد کا مؤذن نہیں ہے. اے مومن یہ یاد رکھنا, یہ آواز پروردگار عالم کی ہے کہ آ نماز کی طرف. لیکن کتنا بے ادب ہے, آواز سن رہا ہے لیکن لبیک نہیں کہہ رہا. حج کرتے وقت کیا کہتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک. اے خدا جب تو آواز دیتا ہے میں لبیک کہتا ہوں. ہر مجلس میں نوح خان کربلا جاتے ہیں, بلند بلند آواز میں کہتے ہیں لبیک یا حسین. بھائی نعرہ مارنا بڑا آسان ہے, تم نے حسین کی آواز میں لبیک کہا کہ نہیں؟ حسین کہاں بلاتے ہیں؟ اسی ادب کا نام. اسی لیے آیت اللہ بھیجت فرماتے ہیں جب بھی مجلس میں آؤ یہ تصور کر کے آؤ کہ مجلس نہیں ہے, یہ کربلا ہے, تو کربلا کے اندر آ رہا ہے. اور کربلا کا مطلب یہ ہے, یعنی جب کربلا سے باہر جاؤ تو سوال یہ ہے تو حسینی بن کے باہر گیا, یہ یزیدی بن کے باہر گیا. اگر حسینی بن کے مجلس سے باہر جاتا ہے اس کا مطلب تو اور بن کے گیا ہے. اور کا مطلب کیا تھا؟ وہ توبہ کرتا تھا. اور اور کیوں بنا؟ ایک صفت تھی جس کا نام تھا ادب. ادب کی پہلی سیڑھی ماں باپ کا ادب. اس کے بعد مجلس میں آؤ تو مجلس کا ادب, باوضو ہو کر آیا کرو. معصوم فرماتے ہیں جب بھی کسی محفل میں جاؤ تین نیتیں کیا کرو. اگر یہ تین نیتیں نہیں ہیں تمہارا اس محفل میں جانا کسی کام کا نہیں. اگر محفل علم میں جاؤں, پہلی نیت یہ کرو خدا میں اس مجلس میں جاؤں گا جس میں مجھے علم ملے, اگر علم نہ ہو اس مجلس میں نہیں جاؤں گا, اس محفل میں, اس کلاس میں, اس لیکچر میں شرکت نہیں کروں گا اگر جہاں مجھے علم نہ ملے. کہ صرف علم لینے کے لیے نہیں, اے خدا نیت کرتا دوسری نیت علم لینے جاؤں گا, لیکن وہ علم جو علم نافع ہو, وہ علم جو مجھے فائدہ دے, وہ علم جو میری دنیا اور آخرت کو بنائے, علم نافع. تیسری نیت کیا کرو, اے خدا اگر میں نے مجلس میں علم لیا اور علم نافع لیا, مجھے یہ توفیق دینا کہ جو علم میں نے حاصل کیا اس علم پر عمل کروں. کیونکہ رسول خدا فرماتا ہے اگر کسی نے سنا اور عمل نہ کیا خدا اس کی عقل کو زائل کر دیتا ہے, یعنی سنا کہ نماز واجب ہے اور نہ پڑھے عقل زائل ہو جاتی ہے, سنا کہ ادب اہل بیت واجب ہے, ادب خدا واجب ہے, ادب امام زمانہ واجب ہے, سنا اور عمل نہ کیا اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے. چوتھی نیت کیا کرو, پروردگارا میں نے علم حاصل کیا, علم نافع حاصل کیا, تو توفیق دے میں اس علم پر عمل کروں. چوتھی نیت یہ ہے, صرف عمل کافی نہیں ہے, اے خدا جس علم پر عمل کروں اس عمل میں مجھے خلوص عطا کرنا. یعنی اگر کوئی نماز پڑھے اور خلوص نہ ہو, قرآن پڑھے خلوص نہ ہو, مجلس میں آئے خلوص نہ ہو, پڑھنے والے میں خلوص نہ ہو, سننے والے میں, خلوص کا مطلب یہ ہے یعنی صرف للہ, کس کے لیے کرے, پروردگار عالم کے لیے. دو رکعت نماز پڑھتے ہو قربتن للہ, وضو کرتے ہو قربتن للہ, غسل جنابت کرتے ہو قربتن للہ. آپ کی ہر عمل میں یہ دو جملے ہوتے ہیں, دو لفظ ہوتے ہیں, کہے خدا یہ کر رہا ہوں تاکہ تیرے قریب ہو جاؤں. بھائی ہر عبادت میں انفسائز ہے, وہ نیت باطل ہے جس میں یہ دو لفظ نہ ہو. یعنی بندہ یہ نہ کہے کہ قربتن اللہ, حسین کی زیارت قربتن اللہ, مجلس میں آ رہا ہوں قربتن اللہ, نماز پڑھ رہا ہوں قربتن اللہ, اذان دے رہا ہوں قربتن اللہ, ماتم کر رہا ہوں قربتن اللہ, یعنی کس کے قریب ہو جاؤں, اللہ کے قریب ہو جاؤں. اب تو یہ بتا تو خدا کے قریب گیا کتنا, بتا سکتا ہے کہ کتنے انچ فاصلہ ہے تمہارے وجود میں اور خدا کے وجود میں؟ ایک فزیکل فاصلہ ہے, ایک اسپریچول فاصلہ ہے. فزیکلی تو خدا ہمارے بہت قریب ہے, نا اقرب الی من حبل الوری, میں تمہاری شہرت کی رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. لیکن تو خدا کے کتنا قریب ہے, تو خدا کے وجود کو کتنا محسوس کرتا ہے؟ شرط ہے جب تک وجود میں ادب نہیں آئے گا تب تک ہم رب کے وجود کو محسوس نہیں کر سکتے. ایک ہی مقصد حیات تھا, لقاء اللہ, بندے اللہ سے ملاقات کریں. فرمایا ہر نبی نے جنت کا وعدہ دیا, ہر ولی نے جنت کا وعدہ دیا, لیکن جو کمال امام حسین نے کربلا میں کیا, امام نے صرف جنت کا وعدہ نہ دیا, پہلے دیا بجھایا کوئی نہیں اٹھا, پھر دیا جلایا, اس کے بعد کہا میرے اصحاب سب نے جنت کا وعدہ دیا تھا, لیکن آؤ آج حسین تجھے جنت دکھائے گا, اور اپنے ہر صحابی کو دو انگلیوں کے درمیان جنت کو دکھایا. پہلے ادب دیکھا, ان کا امتحان دیا, مشکلات میں ان کے وجود و ثبات قدم کو دیکھا, کہ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ, یہ مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی اس کے وجود گناہوں میں لرستے نہیں ہیں, رشوت میں, گناہ کی دعوت میں, دنیا کی تزئین میں یہ لرستا نہیں ہے. جب ثبات قدم آتا ہے پھر امام حسین فرماتے ہمارا بھی وعدہ ہے, ہم تجھے تیرا مقام جنت کے اندر دکھائیں گے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. تو ادب کی پہلی منزل مجلس کا ادب, ماں باپ کا ادب, اس کے بعد شادی کرتے ہو بیوی کا ادب, بیوی کو شوہر کا ادب, بچہ باپ کا ادب کرے, بڑے بچوں کا ادب کریں. ادب کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سامنے جھکو, ادب کا مطلب یہ ادب سے بات کرو. حدیث کساب پڑھ پڑھ کر ہر مجلس میں آپ سنتے آئے, اس میں دیکھو سیدہ اپنے بچوں کو بلا کیسے رہی ہیں, یا سمرت فؤادی, اے میرے دل کے چین, اپنے شوہر کو کیسے بلا رہی ہیں, بی بی لقب سے بلا رہے ہیں, مولا علی کیسے بلا رہے ہیں, یا بنت رسول اللہ کہہ کے بلا رہے ہیں, رسول خدا اپنی بیٹی کو, اپنے نواسوں کو اور مولا علی کو کیسے بلا رہے ہیں, ادب کے ساتھ بلا رہے ہیں. پروردگار عالم اہل بیت کا نام کیسے لے رہا ہے, کتنی محبت اور ادب سے. اور مومن کے گھر میں جاؤ تو یہ بیٹے کو ادب سے نہ بلائے, بیٹا باپ کو ادب سے نہ بلائے, بھائی بھائی کا ادب نہ کرے. اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کے پاؤں میں جنت ہے. میں ایک جگہ گیا افریقہ میں, وہاں پہ بچوں کو بہت اچھی عادت ڈالی, دیکھیے بچپن سے اگر بچوں کو ادب سکھائیں گے نا, یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. حضرت عباس بچپن سے ام البنین نے ادب سکھایا, یہ جب چھوٹے تھے حضرت عباس فرمایا عباس یہ صحیح ہے کہ حسین تیرا بھائی ہے, لیکن ایک فرق ہے, وہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے, وہ قدیجہ فاطمہ کا بیٹا ہے. تو لحاظ کرنا بھائی کا، بھائی تو ہے لیکن زندگی میں کبھی بھائی نہ کہنا، آقا کہنا، مولا کہنا، یہ ادب کا تقاضا. کتنا ادب ہے حضرت عباس کو جناب سیدہ زینب کا، کہ جب بی بی کے سامنے جاتے ہیں زانو میں ادب لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، سر نیچے ہے، جب تک سیدہ اجازت نہیں دیتی مولا کلام نہیں کرتے. اتنا ادب حضرت عباس میں، یہ ادب ہمارے وجود میں ہے. فرمایا عباس کے کریکٹر کو اپنے وجود میں ڈالو، جتنا ادب ہوگا. کہ شخص کربلا جاتا ہے اور فرمایا کربلا گئے امام حسین کی زیارت ہوئی، امام نے فرمایا جب واپس جاؤ تو تمہارے گاؤں میں فلاں بوڑھا مومن آئے، اسے ہمارا سلام کہنا. ایک وہ جو کربلا جا کے حسین کو سلام کر رہا ہے، دوسرا وہ جس کے لیے آقا حسین سلام بھیج رہے ہیں. کمولا کون؟ فرمایا جس میں بڑا ادب ہے اور آزاداروں کی جوتیاں بنا بنا کے رکھتا ہے. یہ ادب ہے، ہر چیز کا ادب ہے. جتنا ادب زیادہ ہوگا پھر دیکھو معرفت پوٹ پوٹ کے، یعنی دل کی نرمی کی نشانی کیا ہے؟ ادب ہو. جب ادب ہوتا ہے تو خدا دل کو نرم کرتا ہے. اب جب دل نرم ہوتا ہے، اب اس میں ولایت کا بیج ڈالو، امامت کا بیج ڈالو، وہ درخت تنومن بن جائے گا. مجلس کا ادب یہ ہے باوضو کراؤ، چار نیتیں کرو، علم حاصل کروں گا، علم نافع حاصل کروں گا، اس کے بعد خدا اس علم پر عمل کرنے کی توفیق دینا، اس کے بعد خدایا اس میں مجھے خلوص عطا کرنا. کہ ہارون مسجد بنا رہا تھا، بہلول دیکھ رہا تھا کہ ہارون کیا کر رہا ہے، کہ مسجد بنا رہا ہوں. یہ خلوص نہیں ہے نہ پڑھنے والوں میں، نہ سننے والوں میں، نہ مسجدیں بنانے والوں میں. یہ بڑا مسئلہ ہے خلوص کا. تو فرمایا ہارون مسجد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہ ہارون ایک کام کر دے، اس مسجد کے اوپر ایک بہت بڑا ٹائٹل لگا. کہ کیا لگاؤں؟ کہ لکھ دے بہلول مسجد. اس نے کہا کہ بہلول میرے ساتھ سیاست، مجھ سے بڑا کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہوگا. ہاں تو بڑے ہوشیار ہو، مسجد بناؤں میں لیکن نام کس کا لکھوں؟ نام لکھوں دے رہا. تو بہلول نے جملہ کہا، کہا کہ تو مسجد تو بنا رہا ہے لیکن خدا کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے بنا رہا ہے. مثلاً اس امام بارگاہ کو بنانے میں کوئی مومن ڈونیشن دے، مومن جائے بھائی تقریباً 10 لاکھ کا خرچہ ہے، آپ مدد کریں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے 5 لاکھ کا چیک دیتا ہوں. اس نے چیک دے دیا، مسجد بن گئی. اب یہ امید کیا رکھتا ہے کہ آئیں گے، ہاں مجمع کے سامنے مجھے لے جائیں گے، بھائی فلاں صاحب نے 5 لاکھ دیے مسجد کے بنانے میں. اس نے دیکھا کوئی لینے ہی نہیں آیا. اس نے کہا چلو میں خود ہی چلا جاتا ہوں. پھر مسجد میں آتا ہے، دیکھتا ہے نماز شروع ہو گئی ہے. اب توقع کیا رکھتا ہے کہ مسجد کے بانی مجھے پہلی صف میں بٹھائیں، کہ آ جائیے صاحب آپ نے 5 لاکھ روپے خرچہ کیا مسجد کے بنانے میں. پھر اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پہلی صف میں بھی نہیں بٹھایا، آخری صف میں بیٹھ گیا. نماز ختم ہوئی، پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے، بھائی کوئی سلام تو کرے گا، کوئی بلائے گا تو صحیح. اب دلی دل میں سوچ رہا ہے کتنے عجیب احسان فراموش ہیں، میں نے 5 لاکھ دیے لیکن مجھے پہلی صف میں نہیں بلا رہے، میری عزت نہیں کر رہے، میرا احترام نہیں کر رہے. اللہ کہتا ہے یہ چیز وجود سے نکال. اگر تم نے اللہ کے لیے دیے ہیں تو توقع اللہ سے رکھ، بندوں سے نہ رکھ. کہ قرآن کی آیت ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جب بھی خدا کی راہ میں کام کرو تو نہ کسی سے جزا کی توقع رکھو، نہ کسی سے شکریہ کی توقع رکھو. یہ انتہائے خلوص ہے، یہ انتہائے ادب. تو کر کس کے لیے رہا ہے؟ امام حسین کے لیے. تو کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ تمام زمانہ کے لیے. تو ادب گھر سے شروع ہوتا ہے اور یہ بچوں کو تربیت دی جاتی ہے. دیکھیے چھوٹا بچہ ہے نا، معصوم فرماتے ہیں اس کی مثال سفید کاغذ کی طرح ہے، جیسا اس کو فل کرو یہ بچہ ویسا بن جائے گا. تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کے وجود کو خراب کرتا ہے. دیکھیے حاتم طائی بڑا سخی تھا، اور اس کی سخاوت کی وجہ سے، صرف سخاوت کی وجہ سے مولا نے اس کی بیٹی کا ادب کیا. جب پوچھا گیا حاتم سے کہ حاتم تو اتنا سخی بنا کیسے کہ کبھی کسی فقیر کو واپس نہیں کیا، بہت زیادہ مال اپنے فقراء پہ خرچ کرتا تھا، تو حاتم نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کا کمال ہے. یہ تربیت ماں تھی. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں چھوٹا تھا باہر جاتا تھا تو ماں مجھے خرچی دیتی تھی، کچھ پیسے دیتی تھی، حاتم جا کر خرچ کرو. فرما ایک ہاتھ میں، مثال دے رہا ہوں، ایک ہاتھ میں اگر میری ماں 10 روپے رکھتی تھی کہتی تھی حاتم تائی یہ تیرے ہیں، دوسرے ہاتھ میں بھی 10 رکھتی تھی کہ حاتم تائی یہ فقیر کے ہیں. کہ بچپن سے ماں نے سکھایا جتنا اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے اتنا فقیروں پہ خرچ کرنا ہے. تو عادت ہو گئی، میں نے جتنا کمایا جتنا اپنے پہ خرچ کیا اس سے زیادہ میں نے فقیروں پہ خرچ کیا. تو یہ عادتیں بچپن سے، جادو کی چھڑی نہیں تھی اہل بیت کے پاس کہ عباس عباس بن جائیں، اکبر اکبر بن جائیں، جناب قاسم قاسم بن جائیں، ایسا تو نہیں تھا. جعفر قزاق کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے نا، تو ایسے تو نہیں کہ سارے جادو کی چھڑی لگاتے کوئی مومن بن جاتا اور کوئی منافق نہیں. بھائی یہ تربیت کے آثار محنت کرتے تھے اہل بیت اپنے بچوں پر, وہ ماحول اپنی اولاد کو دیتے تھے, فراہم کرتے تھے. اور جس کی پہلی سیڑھی کیا تھی؟ ادب تھی. کربلا میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ادب نظر آتا ہے. تو یہ تو مجلس کے آداب, علم حاصل کرو, علم نافع حاصل کرو, علم پر عمل کرنے کی توفیق, اس کے بعد خلوص. پانچویں نیت کیا کرو جو سب سے بڑی نیت ہے, کہ پروردگارا میں نے علم بھی حاصل کیا, علم نافع بھی حاصل کیا, اس علم پر آپ نے توفیق دی, میں نے عمل بھی کیا, اور خدا میں نے اس کو خلوص سے بھی انجام دیا. یعنی صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, اس میں خلوص کا ہونا ضروری ہے. صرف مجلس پڑھنا کافی نہیں ہے, اس میں خلوص کا ہونا ضروری ہے. صرف گریہ کرنا کافی نہیں ہے, اس میں خلوص کا ہونا ضروری ہے. اب پانچویں نیت کرو, خدا یہ چاروں کام میں نے کیے, اب تو مجھے عاقبت بخیری عطا کرنا. یعنی موت خیر والی دینا, موت ایمان والی دینا, اور موت ایسی دینا کہ جب سر رکھوں تو میرا سر امام حسین کی گود میں ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل میں نے جناب زبیر کا واقعہ سنا, اسی لیے سنا تھا, اتنے نیک لوگ تھے, لیکن اینڈ آپ نے انتہا دیکھی کیا ہوئی, بدترین انتہا ہوئی. مولا علی کے مقابلے میں آ کر امام فرماتے ہیں کبھی کسی کا پتہ نہیں چلتا. سوال یہ ہے ادب ہے نہیں, زہیر کا ادب, زبیر کا ادب جیسے ختم ہوا علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. اب آخری سیڑھیاں بڑھ رہی ہیں, ماں باپ کا ادب, مجلس کا ادب, اب امام حسین کی زیارت کو جا رہے ہو. کس کا ادب؟ امام حسین کی زیارت کا ادب. آداب زیارت کیا ہیں؟ اے مومن جب زیارت پر آؤ تو غسل زیارت کرو. جب زیارت میں بہت سارے میں نے مومنین کو دیکھا اذن دخول نہیں پڑھتے, یہ بے ادبی ہے. کہتے مولانا عربی نہیں آتی. بھائی عربی نہیں آتی, بالے بورڈ لگے ہوئے ہیں, کسی کو پکڑ لو, کسی مومن کو پکڑ لو. ایسے آیا اور سر کو نیچے ڈالا اور حرم کے اندر چلا گیا. قرآن کی آیت ہے اذن مانگو, اجازت مانگو جب نبی کے در پہ آتے ہو. اور اسی نبی نے فرمایا کہ اولنا اوسطنا آخرنا بل کلنا, ہم سب کے سب محمد ہیں. کسی کے در پہ بھی آؤ تو اجازت مانگ کر آؤ. لا ترفعوا اصواتکم, جب حرم میں جاؤ تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو. جب حرم میں جاؤ تو یہ محسوس کرو کہ اہل بیت کی محفل میں ہو. جب مجلس میں آؤ تو یہ محسوس کرو کہ سیدہ کے حضور میں ہو. جب امام زمانہ کی مجلس میں آؤ تو یہ محسوس کرو کہ امام زمانہ کے حضور میں ہو. تو حرم میں جانے کا ادب ہے. جب حرم میں جاؤ تو اذن دخول پڑھو. اذن یعنی اجازت, کس چیز کی؟ داخل ہونے کی اجازت. ترجمے کے ساتھ پڑھو, باذن اللہ باذن رسول باذن خلفاء ادخل یا اللہ, اے خدا تیری اجازت سے, ان ملائکوں کی اجازت سے جو اس حرم میں آئیں, جو اس بقائے مبارکہ میں موجود ہیں, اے خدا رسول کی اجازت سے ادخل, کیا میں داخل ہو سکتا ہوں یا اللہ؟ اے خدا کیا میں حرم امام رضا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کیا میں حرم امام حسین میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ادخل یا رسول اللہ, اے رسول خدا کیا میں, یعنی آپ ان کو حاضر سمجھ رہے ہو, وہ میری آواز کو سن رہے ہیں, وہ مجھے دیکھ رہی ہے. فارمیلٹی نہیں ہے, یہ عقیدہ بناؤ کہ اہل بیت دیکھ رہے ہیں. ادخل یا رسول اللہ, کیا رسول خدا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ادخل یا امیر المؤمنین, مولا امیر کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ادخل یا حسن ابن علی, ادخل یا حسین ابن علی. اسی طرح جس بھی معصوم کا اس میں دخول ہے, اس معصوم کے نام تک جاتے ہو اور اجازت لیتے ہو اور حسن زن رکھتے ہو. کیونکہ کان گنہگار ہیں, آواز معصوم کی سن تو نہیں رہا, لیکن حسن زن رکھو کہ اہل بیت نے سنا ہوگا اور مجھے اجازت دی ہوگی. اب معصوم بھی فرماتے ہیں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے ہم نے واقعاً تجھے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے, اس کی ایک نشانی ہے جب تو ہمارے حرم میں داخل ہوتا ہے, اگر داخل ہوتے ہوتے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھنا ہم نے اجازت دے دی. اور آنسو تب آتے ہیں جب دل نرم ہوتا ہے. اگر دل نرم نہیں ہے تو آنسو قطعاً نہیں آئیں گے. تو پھر بھی دل کی بات آتی ہے, ادب کا معاملہ ہے. اگر ادب جتنا زیادہ ہوگا دل مومن کا اتنا زیادہ نرم ہوگا, اور معصوم کے حرم میں جائے گا نرم ہو جائے گا. یہ تو ہے معصوم کا ادب. اسی لیے فرمایا کہ ہمارے زائرین کے درجات بھی 70 ہیں. 70 قسم کے زائر ہیں جو ہمارے حرم میں آتے ہیں, جو معصومین کی زیارت کو آتے ہیں. فرمایا پہلا زائر وہ جو جب امام مثلاً کسی امام حسین کی مثال دیں, امام رضا کی, اگر امام حسین کی زری کے پاس آئے تو اس میں ادب ہے. امام حسین کی زری کے سامنے گناہ نہیں کرتا, غیبت نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا. لیکن جیسے زری سے باہر نکلا, بین الحرمین میں آیا, اب بے ادب ہو گیا. اب یہاں پہ باتیں کرنا, دوستوں کے ساتھ مذاق کرنا, بھائی دیکھ رہے امام حسین دیکھ رہے ہیں, حضور نہیں ہے, کہ جو بے ادب ہے اللہ کے حضور سے نکل جاتا ہے، اصل حضور ہے، یعنی خدا کے حضور کو خود کو حاضر سمجھو کہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہے 24 گھنٹہ. اگر یہ حضور آ گیا کہ در محضر خدا، یعنی اللہ کے محضر میں بندہ خود کو محسوس کرے، یہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. گناہ کرتا ہی وہی ہے جو خود کو حضور خدا سے نکال لیتا ہے. جب بند کمرے میں جاتا ہے، جب رات کے اندھیرے میں موبائل اٹھاتا ہے، جب کسی نامحرم سے کلام کرتا ہے، جب کسی شادی کی محفل میں جاتا ہے یا جاتی ہے، یہ حضور خدا کو بھلا دیتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ مجلس میں آ رہا ہے تو حضور آئے، لیکن فرمایا جب مجلس سے نکلتا ہے تو حضور ختم ہو جاتا ہے. فرمایا مولا کی ذریع سے نکلا، سہن میں آیا، حضور ختم. یعنی یہ زائد کا درجہ بہت کم ہے. یہ امام کے سامنے حضور ہے، ذریع سے باہر نکلا، حضور ختم. دوسرا درجہ وہ ہے، ایک مومن وہ ہے جو امام حسین کی ذریع کے ساتھ بھی حضور آئے لیکن بین الحرمین میں آتا ہے، یہاں پر بھی ادب ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. تیسرا مومن وہ ہے، بین الحرمین سے نکلا، ہوٹل میں آیا، اب ٹی وی پر، ہوٹل کے وائی فائی پر لگ گیا، مفت کا انٹرنیٹ ملا ہے، جتنا یوز کرنا ہے کرو. کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کون سے سیریل، کبھی کون سے ڈرامے. آپ نے ہوٹلوں پہ دیکھا ہوگا، یہ جو ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں کاؤنٹر پہ، ہم نے دیکھا. یعنی امام حسین کی ذریعے سے شاید 70 فیٹ کا فاصلہ ہو، لیکن ہم نے دیکھا جو ہوٹل کے کاؤنٹر پہ یہ عرب لڑکے بیٹھتے ہیں، ہم نے دیکھا گندی گندی چیزیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. حضور امام نہیں ہے کربلا میں، کہ پتا ہے کہ 10 قدموں پہ عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، 6 قدموں پہ علی اصغر کا جھولا ہے، تھوڑا آگے جاؤں کہ امام حسین کا حرم ہے. یعنی یہ بے ادبی، یہ قساوت کتنی بری چیز ہے. یعنی کربلا میں رہتے ہوئے عملاً یہ شمر والا کام کر رہا ہے، کربلا میں ہوتے ہوئے عملاً یہ شیاطین والا کام کر رہا ہے. تو فرمایا ایک مومن وہ ہوٹل میں گیا، ادب ختم. دوسرا مومن جو ہوٹل میں بھی ہے، اب یہاں پر بھی ادب ہے. تیسرا مومن جب ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، میں کہتا ہوں دو پولیس سراتیں آپ کے اوپر آتی ہیں اور یہ قافلے والے آپ کے اوپر لاتے ہیں. کراچی سے جہاز پہ چڑھا دبئی ایئرپورٹ، وہاں پر بھی نگاہ آرام، شیاطین گھوم رہے ہیں، سیلفیاں نکالتے ہیں مومن، یہ نہیں پتا میں کس کی حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں، ان آنکھوں کو نجس کر کے جاؤں گا. پھر کربلا اترتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، گریہ کرتا ہے مولا کی واپسی میں، پھر کہاں؟ پھر دبئی ایئرپورٹ. حبطت اعمالہم، خدا کہتا ہے یہ گناہ کر کے اپنے عمل کو حب کر لیتے ہیں. خدا نہ خواستہ اسی گناہ میں اس کی موت واقع ہو جائے، مرنے کے بعد پوچھے گا منکر و نکیر، حسین کی زیارت کہاں ہے؟ آواز آئی یہ حب ہو گئے، تم نے گناہ کیا اور اس زیارت کو جلا دیا، تم نے گناہ کیا، اپنی خوبیوں کو جلا دیا. کہ نبی کے صاحب کہنے لگے، ایک صحابی، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جنت میں بڑے باغ بنے ہوں گے. کہا کیوں؟ کہا آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں 100 درخت جنت میں بنتے ہیں، میں نے تو کئی مرتبہ سبحان اللہ کہا میرے 1000 درخت بنو گے. نبی نے فرمایا ایک سبحان اللہ 100 درختوں کو بناتا ہے، ایک جھوٹ 1000 درختوں کو جلا دیتا ہے. یہ قانون الہی ہے، یہ نہیں کہ تو اگر نیکیاں کرے اور دوسری طرف برائیاں کرے، نہیں، تو خود آگ کو بناتا ہے، تو خود گناہ کو کریٹ کرتا ہے. تو ایک مومن ہوٹل میں، اب ہوٹل سے ایئرپورٹ پر آیا، ادب ختم. لیکن ایک اور ظاہر ہے جو ایئرپورٹ پر بھی ہوتا ہے، اس کیفیت سے نکل نہیں پاتا، مولا کی زیارت کی کیفیت سے، حضور امام حسین سے نکل نہیں پاتا، اتنا اس کے وجود میں ادب ہے. تیسرا مومن وہ ہے جو کراچی آتا ہے، یہاں پہ ادب ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. لیکن چوتھا، اس لیے فرمایا ظاہر کے چہرے کو 3 دن تک دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. کیونکہ حسین کی ذریعے سے مس، یعنی اگر کوئی نور سے مس ہو کر آئے تو چہرہ نورانی بن جاتا ہے، لیکن چوتھے دن دیکھنا عبادت نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا پھر جب اپنے معاشرے میں آتا ہے، اپنے روٹین میں جاتا ہے، اپنے گناہوں میں آتا ہے اور اپنی اسی بات چیت میں آتا ہے، اس کا نور کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ نور سے نکل کر ظلمتوں میں چلا جاتا ہے، اب اس کا چہرہ کیا بن جاتا ہے؟ ظلمانی بن جاتا ہے. لیکن اگر تو چاہے پورا سال اپنے چہرے کو نورانی بنا سکتا ہے، پورا سال اپنی آنکھوں کو نورانی بنا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے یہ ادب ادب دائم رہے. یعنی کربلا میں بھی رہے، مولا کی ذریعے میں بھی رہے، بین الحرمین میں بھی رہے، ایئرپورٹ پر بھی رہے، کراچی میں بھی رہے، اور جب تک زندہ ہو موت نہیں آتی تب تک اہل بیت کا ادب دل میں رہے. اور اسی ادب کو جگانے کے لیے مجلسیں ہیں، کبھی مجلس ترہیم، کبھی کسی معصوم کی شہادت کی مجلس، کبھی کسی کی ولادت کی مجلس، تاکہ مجلس میں آؤ وہی جھلک جو کربلا میں ملی تھی وہ بیدار ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عرائض تو بہت ہیں، لیکن کیونکہ آج امام حسن عسکری کی بھی کل عادت المناسبت ہے، دوسرا ادب کا تقاضا جو میرے 11ویں امام فرماتے ہیں، فرمائے کبھی بھی ہم اہل بیت سے دور نہ ہوا کریں. ہماری دوری یا تمہاری ہم سے دوری تجھے گناہوں میں ڈبو دیتی ہے. اور دور وہی ہوتا ہے جس میں ادب نہ ہو. بے ادب ہوگا غفلت میں جائے گا. یہ غفلت, یہ کسی نے چھٹے امام سے کہا تھا, مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن مولا عادت ہے. یہ عادت جو ہے نا یہ انسان کو فنا کر دیتی ہے. انسان مجموعہ ہے گڈ ہیبٹس کا اینڈ بیڈ ہیبٹس کا. یا تو نام ہے بری عادتوں کا یا تو نام ہے اچھی عادتوں کا. فلاں مومن کیسا ہے, مولانا غصے والا. فلاں مومن عقیبت کرتی ہے, تہمت لگاتی ہے, لڑتی ہے, جھگڑتی ہے. فلاں مومن بڑا جھوٹا ہے, فلاں شرابی, فلاں بے نمازی. یعنی تو مجموعہ عادتوں کا ہے. مولانا فلاں نمازی ہے, فلاں بڑا اچھا مادمی ہے. یعنی تمہیں تمہاری عادت سے یاد کیا جاتا ہے. معصوم فرماتے قیامت میں ترازوؤں میں عادت رکھی جائیں. چھٹے امام کا صحابی غلام کو, مولا کے غلام کو اس نے کیا دی, گالی دی. حبشی غلام کالا, اور اسے کہا کہ اے الیاذ باللہ ولد الزنا ادھر آ. امام نے ایک مرتبہ نگاہ غصب سے دیکھا, کہا میرا صحابی. پر میں کئی سالوں سے امام کے ساتھ چلتا تھا. میرا صحابی تو گالی دے رہا ہے. اس نے توجیہ کی, یعنی ایک تو غلطی کی, اوپر سے اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرنے لگا. بدترین کیفیت یہ ہوتی ہے, مومن گناہ کرتا ڈیفینڈ کرتا ہے, مولانا اس لیے گناہ ہو گیا, ماحول برا تھا گناہ ہو گیا, میں کیا کرتا پھنس گیا گناہ ہو گیا. یہ کوئی ڈیفینڈ ہے؟ امام حسین خود کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. کتنی تکلیف امام حسین پر تھی, پیاس تھی, راستہ روکا تھا, چلے جاتے مولا, بیعت کر لیتے, لیکن نہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے. فرما اگر مومن ہو تو قدم ثابت ہونا چاہیے. یہ تمہارا کردار بتائے گا کہ تم مومن ہے. قیامت میں ایسے لوگوں کو لایا جائے گا, یسعالورہم بین ایدیہم وبایمانہم, ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. دنیا والے دیکھ کر کہیں گے پروردگار ولی ہیں, نبی ہیں, امام ہیں. کہ نہیں, نبی عام بندے ہیں. یہ کون ہیں جنہوں نے دنیا میں ثبات قدم دکھایا, جن کی محبت اور نفرت کا معیار بس خدا تھا. اگر کسی کی شادی میں گئے اس کی وجہ سے نہیں, اگر کسی سے نفرت کی اس کی وجہ سے نہیں, اگر کسی سے محبت کی, کیوں تمہارے چہروں سے نور نکلے گا؟ لوگوں نے ہم سے نفرت کی, محبت کی, لیکن ہم نے کسی سے نفرت اور محبت نہیں کی. اس لیے نفرت نہیں کہ میری بیٹی کی شادی میں نہیں آیا, اس لیے نفرت نہیں کہ میرے پیسے کھا گیا تھا, اس لیے نفرت نہیں کہ چار لوگوں کے درمیان مجھے اس نے گالیاں دی تھی, میری بے عزتی کی تھی, میرے باپ کو گالی دی تھی. نہیں نہیں, ہم نے کسی سے اپنی ذات کی وجہ سے نفرت نہیں کی, اور ہم نے کسی سے محبت بھی نہیں کی کہ اس نے مجھے پیسے دیے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. نہیں نہیں, محبت کس سے کی؟ پر میں ہم نے اس سے محبت کی جس کے دل میں خدا کی محبت تھی. ہم نے اس سے نفرت کی جس کے دل میں خدا کی نفرت تھی. اتنے سال میرے چھٹے امام کے ساتھ گھوم رہا ہے, لیکن امام نے کہا آج کے بعد میری محفل میں آنا منع ہے. میرے درس میں آنا لیکن ہمارے ساتھ گھومنا, قریب بھی نہیں آنا ہمارے. کہا مولا میں نے گالی نہیں دی, یہ ہندو ہے, اس کی ماں کا نکاح صحیح نہیں ہے. امام نے فرمایا ایک غلطی, دوسرا ڈیفینڈ کر رہے ہو. فوراً کہتے مولا غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, لکنت زبان ہو گئی. امام نے کہا جس بھی مکتب کا, جس بھی معاشرے کا, اس کے معاشرے کے حساب سے نکاح ہو وہ نکاح جائز ہے. دس لوگوں میں ان کا نکاح ہوا تھا, معاشرے میں اعلان بتایا گیا تھا یہ دونوں میاں بیوی ہیں. تم قطعاً نہیں کہہ سکتے اس کا اپنے مذہب کے مطابق نکاح صحیح تھا. فرمایا ہماری دربار میں نہ, یعنی بے ادبی کی وجہ سے امام نے نکال دیا. کہ نکل جا, اگر کوئی بے ادب آئے اہل بیت اپنی دربار سے کیا کرتے ہیں, دور کرتے ہیں. گیارہویں امام فرماتے ہیں, فرمائے کبھی بھی کتنے بھی گنہگار بن جاؤ ہمارے دربار سے دور نہ ہونا. اس کو لنک کروں گا امام رضا کی روایت سے. امام فرماتے ہیں جب بھی تجھے کوئی مسئلہ اور مشکل ہو ہم اہل بیت کے در پہ آنا, ہم سے باتیں کرنا. ایک ہے اللہ کو اہل بیت کا وسیلہ دینا, ایک ہے اللہ سے مانگنا, یہ دو الگ چیزیں ہیں. فرمایا توکل کیا کر, جب بھی مصیبت میں پڑ خدا سے مانگ, اور اہل بیت کا واسطہ دیا کر. تو امام فرماتے ہیں جب بھی مشکل میں پڑو ہمارے پاس. کتنے پیارے جملے میرے آخری امام نے فرمایا. امام فرماتے ہیں اگر امام سمجھ کے ہم سے گھبراتا ہے باتیں کرنے میں, یہ مولا ہے کیا بتاؤں امام کا, مولا میں نے یہ یہ گناہ کیا. اگر ہم سے باتیں کرنے میں جھجکتا ہے, بات امام سمجھ کے بات نہیں کر سکتا, تو امام فرماتے ہیں باپ سمجھ کے باتیں کر. اگر باپ سمجھ کے بھی بات نہیں کر سکتا تو بھائی سمجھ کے بات کر. اگر بھائی سمجھ کے بھی بات نہیں کر سکتا, اے مومن ہم تمہارے دوست ہیں, دوست سمجھ کے باتیں کر.
یہ اتنے درجات, یعنی امام فرماتے بات کر
ہم سے دور نہ جا, یہ دوری تمہیں فنا کر دے گی. دیکھو کتنے لوگ فنا ہو گئے اور گناہوں میں چلے گئے کیونکہ حلوائت سے دور ہو گئے.
تو قرب حلوائت کو حاصل کر,
اور یہ قرب باتیں کرنے سے پیدا ہوتا ہے. اے مومن تو 24 گھنٹے میں اپنے امام سے کتنی باتیں کرتا ہے, اپنے امام زمانہ سے کتنی باتیں کرتا ہے, اپنے امام اپنے خدا سے کتنی باتیں کرتا ہے. جتنی تو لوگوں سے باتیں کرتا ہے وہ سب پہ باتیں کرتا ہے, کتنے منٹ تو اپنے خدا سے باتیں کرتا ہے. تو فرمایا کوئی امام موسیٰ کاظم کے بچوں میں سے تھا لیکن وہ 11 امام کے پاس جاتا نہیں تھا. ایک مرتبہ تنگ دوست ہو گئے, ماں یعنی بیٹا اور باپ.
باپ کو ضرورت تھی 300 درہم کی, بیٹے کو ضرورت تھی 500 درہم کی. تو انہوں نے کہا ہم اتنے تنگ دست و فقیر ہیں. تو باپ نے کہا کہ چلو امام حسن عسکری کے پاس چلتے ہیں. کہا آج تک نہیں گئے, کیا جا کر گئے گے؟ کہا امام وقت ہے, ضرورت پڑے تو مولا کے پاس جانا پڑتا ہے. دونوں اٹھ کے آئے, کئی سالوں کے بعد امام سے ملنے آئے, جیسے مولا کی خدمت میں آئے. کیونکہ ست ہی نگر تھے, امام کی معرفت نہیں تھی. جب بھی مشکل میں پڑو جھولی اللہ کی دربار میں پھیلایا کرو, حلویت کا واسطہ دیا کرو, کسی ایرے غیرے کے در پہ نہ جایا کرو. ہمیشہ خدا کے, یہ توکل بڑی نعمت ہے کہ بندہ توکل کو توڑتا ہے فوراً اس کے پاس بھیک کا ہاتھ پھیلاتا ہے. بھائی خدا سے مدد مانگو, اہل بیت کا واسطہ دو. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اللہ کا وعدہ ہے جو توکل کرتا ہے میں اس کا محاسبہ کرتا ہوں, میں اس کے لیے دروازوں کو کھولتا ہوں, میں اس کے لیے مشکل کشائی کے دروازے کھولتا ہوں. لیکن تم میں توکل نہیں ہے. فرمایا جیسے امام کے در پہ آیا اور ابھی امام کی محفل میں بیٹھے, میرے 11 امام نے فرمایا, اتنے سالوں سے تجھے مشکل تھی تو آج کیوں آیا؟ کہ مولا شرمندہ ہو رہے تھے, آج بھی بڑے تنگ دست ہو گئے. کہ جب اتنی مشکل پر ہی پھر ہمارے در پر آئے ہو, پہلے آ جاتے. ایک مرتبہ امام نے غلام کو آواز دی اور جتنا ان کے دل میں تھا, مثلا باپ کو 300 چاہیے تھے, بیٹے کو 500, امام نے اس کو 300 دیے اور بیٹے کو 500 دیے. کہ یہ یاد رکھنا کبھی بھی اپنے امام کے در سے دور نہ ہونا. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ گلی سے ایک مومن آ رہا تھا, اس کے وہ شرابی تھا, ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا, گلی پتلی تھی, دیکھا آگے سے امام تشریف لا رہے ہیں. اب ادب تھا اس میں, یعنی جیسے دیکھا مولا آ رہے ہیں, کہا امام کا سامنا کیسے کروں گا, مولا کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا, ہاتھ میں شراب اور امام پوچھے شراب. ایک مرتبہ اس نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر دیا کہ مجھے 11 امام دیکھے نا, یا 11 امام کے کسی اور امام کا واقعہ ہے, یہ امام مجھے دیکھے نا. کہ جیسے اس نے دیوار کی طرف چہرہ کیا امام گزرنے لگے, تو امام نے گزرتے گزرتے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا, جملہ کہا کہ اپنے امام کو پیٹھ دے کر کھڑا ہے, بے ادبی ہے, اپنے امام کو پیٹھ دے کر کھڑا ہے. اس نے شرمندگی سے فوراً کہا مولا میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا, گلی پتلی تھی, میں نے کہا تھوڑا ایسے کھڑا ہو جاؤں تاکہ آپ آسانی سے گزر جائیں. فوراً امام نے کہا, امام حق ہے, امام نے کہا دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں, تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جھوٹ بولا. کیا بتاتا مولا, میں آپ کا شیعہ اور شرابی, میں شراب لے کر جا رہا ہوں. کہ مولا دودھ ہے. امام نے کہا دودھ؟ ہاں. کہ تھوڑا ہمیں بھی پلا. اب پریشان ہوا, کرے تو کیا کرے, ہنس گیا. حکم امام تھا, کہتا اس نے اس پیالے کو امام کے ہاتھوں میں اتارنا شروع کیا. کہتا میں نے تعجب سے دیکھا, تھی شراب لیکن جیسے امام نے کہا دودھ پلا وہ دودھ میں بدل گیا. میں بہت پریشان ہوا. جاتے جاتے امام نے کہا کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن کبھی بھی اپنا چہرہ ہم سے پھیرا نہ کرو. بدترین وسوسہ شیطان کا یہ ہے کہ کہتا یہ تسلسل ہو, یہ مومنین کے وجود میں زلزلہ پیدا کرتا ہے. ارے تو گنہگار ہے, اہل بیت کے در پہ جا کے کیا کرے گا؟ تو خطاکار ہے, تجھے نہیں معاف کریں گے, تم نے بہت بڑے گناہ کیے, نہیں معاف کریں گے. واللہ امام فرماتے ہیں, فرمایا اللہ کی آواز آتی, آئے میرے گنہگار بندے, مجھے تمہارے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کے تسبیح سے زیادہ پسند ہے. تو آ تو صحیح, یہ در ہے ہی اسی لیے تاکہ تو ارتقاء وجود پائے. لیکن آج جوان کتنے گناہوں میں گرے ہوئے, معاشرہ کتنے گناہوں میں گرا ہے. آج مومن کی شادی ایسی ہے جس میں امام زمانہ ہے. کسی مومن نے مجھے کہا مولانا ہم کیسے بنیں, جب ہم پھنس جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ कोई काम करने पर आते समझ नहीं आती ये काम सही है या गलत है, किसी महफिल में जाते समझ नहीं आती इस महफिल में जाएं कि न जाएं।
यानी का सिंपल सा फार्मूला, इस पे अमल करो।
अगर किसी शादी में जाना है तो ये सोचो कि इमाम ज़माना इस शादी में जाते हैं। अगर कोई बिजनेस करना है, जॉब करनी है, किसी से दोस्ती करनी है, ये माहौल है जो आपको तबाह करता है। करबला एक माहौल था जो आपको बनाता है। क्या होता है, आप तीन दिन करबला जाते हैं, वजूद बदल जाता है, अजीब सी नूरानियत आपके दिल में आ जाती है, माहौल ऐसा है। यो खुरिजहुम मिन अज़ुलुमात इलन नूर, खुदा अंधेरों से निकाल कर जब नूर में लाता है तो वजूद नूरानी हो जाता है। हम अपना माहौल बना, अरे दोस्ती से बच, रफीक बच, गलत दोस्त तुझे जहन्नुमी बना देता है, गलत रिश्तों से बच, गलत रिलेशन से बच। कि मैंने दूसरी मजलिस में कहा था, शैतान का बदतरीन हर भाई है वो पहले कनेक्शन बनाता है, फिर उस कनेक्शन को इम्प्रूव करता है। जब हराम का कनेक्शन आए, मासूम फरमाते बेहतरीन हर बा गुनाह से बचने का और खुद को बाअदब बनाने का ही है, उस कनेक्शन को वहीं काट दे। यानी गुनाह के ख्याल को अपने जहन में मौत दे, कभी मुश्किल में नहीं पड़ोगे। लेकिन ये मासूम की बात याद रखिए, वल्लाह मेरे छठे इमाम की बात याद रखिए, इमाम फरमाते गुनाह हसरत के अलावा कुछ भी दिल में पैदा नहीं करता, गुनाह दलदल के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे जवान, तो अपने इमोशन को तबाह करेगा, तो अपने एहसासात को तबाह करेगा, तो जब गुनाह में जाएगा मुस्तकबिल फ्यूचर में पड़ जाएगा, तू जब गुनाहों में जाएगा मुख्तलिफ बीमारियों में पड़ जाएगा। ये मासूम का वादा है, जब तू गुनाह करता है तुम्हारा जिस्म भी तबाह होता है, तुम्हारी आखिरत भी तबाह होती है, और बदतरीन गुनाह जो बेअदबी की वजह से वजूद में आता है। रसूल खुदा फरमाते हैं, मेरी उम्मत के आखिरी जमाने के मर्द अगर जहन्नुम में जाएंगे तो वो गुनाह ज़िना की वजह से, और इस गुनाह की इब्तदा आंखों से होती है। ये जिना आंख से शुरू होती है और अज़ाए निकाह तक जाकर पहुंचती है। पर मैं उम्मत के कोई आजाद नहीं है तो क्या है, साल में 7 लाख के करीब लोग इसी जिना की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां आ गई हैं दुनिया में, HIV, AIDS, HPV, मुख्तलिफ बीमारियां, उनकी वजह से इंसान कहां जाता है, बदबख हो जाता है, हसरत दुनिया जिस्म को भी तबाह करता है और आखिरत को तबाह करता है। फरमाए तुम्हारा मकाम बहुत चुना हुआ है। ये बात याद रखिए कि हमारे शियों को हमारी बची हुई मिट्टी से बनाया गया है, तुम मुंतखब शुदा है। अगर मजलिस में आता है तुम्हारा इंतखाब हुआ है। अगर शिया है वो मौला अली जो जनाब मालिक अश्तर को फरमाते मालिक, जब मालिक के वजूद में शैतान ने वसवसा पैदा किया कि मौला लोग कह रहे मालिक तू अली जितना बहादुर हो गया। ये बहुत बारीक पॉइंट है, यानी मालिक के जहन में वसवसा आता है, वो तारीफी वसवसा था कि मालिक तो अली जितना बहादुर है, लेकिन मालिक इस वसवसे को अपने ज़हन में मौत देना चाहता है, और वसवसे को अगर मौत देना चाहता है तो इमाम अली की महफिल में जाते हैं कि मौला शैतान गुमराह कर रहा है कि मालिक तो अली जितना बहादुर हो गया, मैं जानता हूं मैं आप जितना बहादुर नहीं हूं, लेकिन शैतान बार बार ज़हन में यह बात डाल रहा है। इमाम ने तफजीली जुमला भी फरमाया और मालिक को हिम्मत भी दी, और इमाम ने उसकी तशरीह की, मालिक हाँ तो बहादुर है क्योंकि अली का शागिर्द है, अली के लश्कर का से पैसा ला है, लेकिन मालिक मौला के मारने में और शागिर्द के मारने में कोई ना कोई फर्क तो होता है, तुमने भी उतने मारे मैंने भी उतने मारे, लेकिन मालिक तेरे सामने जो भी आता था तू तलवार चलाता जाता था, लेकिन अली के सामने जो आता था, अली किसी को कत्ल करते थे, किसी को जख्मी करते, यानी जानबूझ कर किसी को नहीं मार सकते थे लेकिन मारते नहीं थे, उसे जख्मी करके गिराते थे और किसी को कत्ल करते थे। या अली क्यों, फरमाया क्योंकि मैं ता कयामत उसकी नस्ल को देखता था, अगर उसकी नस्ल में कोई शिया था उस बेटे की वजह से मैं बाप को नहीं मारता था। इतना एहसान है आपका अपने आबा अजदाद पर कि अगर नस्ल में कोई बेटा है, अली उसमें तलवार नहीं चलाता। अपनी अहमियत को समझ, अपनी कदर और कीमत को समझ, तो दुनिया में आया बुलंद होने के लिए, तू मैं समय तमार बनने के लिए, सलमान फारसी बनने के लिए आया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो बहुत जरूरी है कि इंसान अपने वजूद में इस अदब को बनाए। यह अदब बड़ा अहम है। 6 साल आपके 11वें इमाम ने इस कायनात में इमामत की, बहुत कम अरसा। 7वें इमाम जिंदान में रहे लेकिन लकब जिंदानी न पड़ा, काजिम। 4थे इमाम जिंदान में रहे लेकिन लकब जिंदानी न पड़ा। क्या वजह थी कि सिर्फ 11वें इमाम को इमाम अस्करी कहा गया। अस्कर कहते हैं कैंट को, छावनी को। यानी इन 6 सालों में इमामत की ज़िंदगी जो इमाम ने गुजारी हुई और बहुत कम उम्री में, 28 साल मेरे ख्याल में, मौला को शहीद कर दिया गया। کچھ دن زندان میں گزارتے تھے، کچھ دن گھر میں. اتنا شدید پہرا تھا، اس کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا. یعنی وہ زمانہ جو حضرت موسیٰ کا تھا، دشمن دشمن تھا لیکن اتنا بیدار تھا کہ اسے پتا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اے فرعون جو تمہارے تخت کو الٹے گا وہ تمہیں مار دے گا. جتنے بچے تھے فرعون ان کو مارتا تھا، ماؤں کے پیٹوں کو چاک کیا جاتا تھا اور بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو ایک سنت سنت الہی ہے، ایک سنت سنت دشمن ہے. فرمایا مومن گھبرانا نہیں، کبھی ایسا وقت آتا ہے، امام فرماتے ہیں حجر بلاغت، کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ حق اتنا چھپ جاتا ہے اور باطل اتنا چھا جاتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شک کرتا ہے کہ واقعی کوئی امام بھی ہے. میں نے خود نوجوانوں سے سنا، مولانا اتنا ظلم، کیا امام زمانہ ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ گیارہویں امام کا زمانہ شیعت پر سب سے سخت زمانہ تھا، یعنی ان کا ایمان متزلزل ہو گیا، توکل ختم ہونے لگا کہ واقعی کوئی امام بھی ہے کہ نہیں، کوئی نسل بھی باقی ہے کہ نہیں ہے. لیکن فرمایا جب حق کو بالکل چھپا دیا جاتا ہے پھر خدا اس حق کو ایسا ظاہر کرتا ہے، وہ ظلم پہ چھا جاتا ہے. موسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا. خدا کی سنت کیا ہے؟ فرمایا جس چیز سے دشمن ڈرتا ہے خدا اسی چیز کو دشمن کے گھر میں لاتا ہے. وہ موسیٰ جس کو مارنے کے لیے اتنے بچوں کو قتل کر دیا گیا، سنت الہی. وہ دریا کا تلاطم جس میں کوئی بچہ جاتا مر جاتا لیکن ماں اس بچے کو دریا میں ڈالتی ہے اور کہاں بھیجتا ہے پروردگار عالم؟ موسیٰ کے گھر میں. عجیب تاریخ کے جملے. وہ فرعون جو بچوں کو مار رہا تھا کہ کوئی موسیٰ نہ بنے اور موسیٰ بنا تو میرے تخت کو الٹے گا، وہی حضرت موسیٰ جب چھوٹے تھے معصوم فرماتے ہیں فرعون کے سینے پہ بیٹھتے تھے اور فرعون کی داڑھی کو نوچتا رہا تھا. خدا دنیا کو کیا دکھا رہا ہے؟ دیکھو جس بچوں کو وہ مارنا چاہتا تھا اسی کے سینے پہ بٹھا کر اسی کی داڑھی کو میں نچوا رہا ہوں. یہ طاقت الہی ہے، یہ قدرت الہی ہے. اتنا معصومی تھی، یعنی امام زمانہ کی ولادت معجزے سے کم نہیں ہے. کیونکہ بیوی جب مولا پیٹ میں تھے 9 مہینے ایسے لگ رہا تھا کہ بیوی کو پیٹ ہے ہی نہیں. جب مولا کی ولادت ہوئی حکیمہ خاتون نے تعجب کیا، میرے لال تمہاری بیوی کو تو پیٹ نہیں تھا. یعنی اتنی جاسوس ہوتا. امام سے جب ملنے جاتے تھے چند جاسوس ساتھ جاتے تھے، امام کلام نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی جاسوس ساتھ تھے. لوگ جب امام سے خط و کتابت کیسے، ایک مومن کہتا ہے امام نے مجھے ایک لکڑی کا بہت بڑا تنومن حصہ دیا، امام نے کہا فلاں مومن تک یہ لکڑی پہنچا کر آ. کہتا میں راستے میں جا رہا تھا، راستہ بند تھا، میں نے کہا کیسے جاؤں؟ ایک مرتبہ میں نے لکڑی کو اٹھایا اور اس کو مارا تاکہ راستہ کھلے، اچانک میں نے دیکھا کہ لکڑی کے بیچ میں کئی سو تعداد میں مولا کے خط ہیں. یعنی امام نے لکڑی کے بہانے اپنے خط کسے بھیجے؟ اپنے شیعوں کے پاس بھیجے. خط تو کتابت کیسے اتنی زحمت میں؟ کہ فرمایا کہ 1 مہینہ گھی بیچنے والا شخص امام کے محلے میں آتا تھا اور گھی بیچنے آتا تھا، اور یہ گھی کی دیگ امام کے گھر تک پہنچاتا تھا. سپاہی سمجھتے تھے گھی ہے، لیکن جب امام دیگ کھولتے تھے اس میں شیعوں کے خطوط ہوا کرتے تھے. پھر امام ریڈ کرتے تھے، ان کے جوابات اور انصر لکھتے تھے، وہ دیگ کے اندر رکھتے تھے، پھر لوگوں تک پہنچاتے تھے. یہ تعلق تھا شیعوں کا کہ امام کو زندان میں ڈالا جاتا تھا، ساتھ میں امام کے بھائی کو زندان میں ڈالا، جن کا نام جعفر تھا. ایک مرتبہ وہ وقت کے حاکم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے وہ مقام جو تم نے میرے بھائی کو دیا ہے وہ مجھے دے، پھر دیکھ میں تمہارے لیے کام کروں گا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے، میں اتنے سیدوں کو مار رہا ہوں، شیعوں کو قتل کر کر کے تھک گیا ہوں، لیکن یہ ولایت حسن عسکری سے نکل نہیں رہے. یہ مقام میں نے نہیں دیا، یہ وہ مقام ہے جو خدا نے شیعوں کے دلوں میں نازل کیا ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں حب دنیا امام کے بھائی کو بھی کیا کرتی ہے، امام سے دور کر دیتی ہے. حب جاہ، حب مقام، یہ وسوسہ نفس، یہ بے ادبی اتنی خطرناک ہے. اگر مولا کے قریب بھی رہے انسان لیکن اگر حب دنیا ہو دور ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا جب امام کی شہادت ہوتی ہے 5 سال تک وجود امام زمانہ کو چھپایا گیا. جب لوگ امام کے پاس آتے تھے امام کبھی پردے کے پیچھے سے باتیں کرتے تھے، تیاری کروا رہے تھے غیبت کی کہ شیعہ عادت میں آ جائیں کہ امام کو نہ دیکھ کر باتیں کریں. یعنی خط و کتابت سے زیادہ باتیں ہوتی تھیں فزیکل بنسبت، یعنی لوگ امام کو دیکھتے کم تھے لیکن امام کے خطوط کو زیادہ پڑھتے تھے. پھر جواب توقیعات امام کی خدمت میں آتی تھی، امام جواب دیتے تھے. اور ایک مرتبہ امام کا چاہنے والا جب امام سے بات کرے، امام نے کہا آج میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا. مولا کون دے گا؟ فرمایا یہ 5 سال کا بچہ جواب دے گا. ایک مرتبہ امام 5 سال کے مولا ہیں وہ بیٹھ گئے. وہ مومن کہتا ہم پریشان ہو گئے، کیونکہ ترتیب یہ تھی ہم جب بھی 11ویں امام سے ملنے جاتے تھے
تو ہم نہیں بتاتے تھے مولا کس نے کتنا پیسہ بھیجا، کس نے کتنا خمس بھیجا، کس مومنہ نے کتنے سکے بھیجے، امام خود بتاتے تھے فلاں نے 1000 درہم بھیجے، فلاں نے 500 درہم بھیجے، فلاں مومنہ نے اتنے بھیجے، اب تیرے 5 سال کا بچہ، ہم نے کہا یہ کیسے بتائے گا؟ 5 سال کے امام نے بولنا شروع کیا، مجھے وہ سکے دو جس مومنہ نے بھیجے ہیں۔ تعجب سے کہا مولا ان سکوں کو کیوں لے رہے ہیں؟ امام فرماتے کیونکہ اس کا مال حلال تھا، اس نے محنت کی کمائی سے بھیجا ہے، ہم مومنوں کی نیتوں سے کیا ہیں واقف ہیں۔ اس طرح سے سلسلے کو چلایا گیا۔ تو امام فرماتے ایک زمانہ آتا ہے جس میں لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، بچ وہی سکتا ہے جو دشمن کے حربوں کو سمجھ سکتا ہے، بچ وہی سکتا ہے جو اپنی رسی اہل بیت کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا فارمولا، ہم کیا کریں کہ ہمارے وجود میں ادب ادب دائمی بن جائے؟ پر میں اگر تو با ادب بننا چاہتا ہے، ایک کام پر کام، ایک صفت، ایک عادت اپنے وجود میں ڈالا کر۔ فرمایا وہ کون سی عادت آئے؟ فرمایا ہمیشہ دائم الذکر رہا کر، یہ بہترین عادت ہے۔ ذکر یعنی کس کو یاد کیا کر؟ اہل بیت کو یاد کیا کر۔ اور اگر گاڑی چلا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر گناہ کیا ہے کثرت سے ذکر استغفار، زبان یہ چائنا کی تسبیح آ گئی ہیں اور ذکر کے لیے نشانی رکھو۔ ایک مرتبہ مومن صلوات بھیجتا ہے بھول جاتا ہے، اب گاڑی میں جا رہا ہے ریڈیو چلا رہا ہے، فضول گانے سن رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے، بھائی ذکر کرو، یہ زبان ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، یہ زبان فضولیات کے لیے نہیں بنی، بہترین ذکر صلوات ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں معصوم؟ فرمائے جو کثرت سے ذکر صلوات کرتا ہے اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک ہماری زیارت نہیں کر لیتا۔ قبلہ محمد مہدی نجفی صاحب سے ان کے بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم دین گزرے ہیں، جب آغا خان ہاسپٹل بیڈ میں تھے ان کا ایک ذکر تھا دائم، ہمیشہ ذکر صلوات کرتے تھے۔ قبلہ مولانا ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں میں مولانا کے ساتھ تھا، اچانک مولانا نے کہا کہ میری کمر کو سیدھا کرو اور میرے پاؤں پہ ابا کو ڈال، کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی ہو گیا، ابوحت والا چہرہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد اپنی نارمل حالت میں آ گئے۔ میں نے کہا مولانا ہوا کیا؟ اس نے کہا اہل بیت نے اپنا وعدہ پورا کیا، اہل بیت ملنے آئے تھے اور قبلہ کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی فذکرونی اذکرکم، جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اتنا ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اگر تو دن میں 8 گھنٹے یاد کرے گا مرنے کے بعد تمہیں اتنا یاد کریں گے تو خدا کو۔ اور یاد آوری کے لیے کسی نشانی کا ہونا ضروری ہے، کسی سائن کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً آپ صبح کو اٹھنا چاہتے ہیں، الارم رکھتے ہیں تاکہ یاد آ جائے، آفس میں کوئی اپوائنٹمنٹ ہے کوئی الارم رکھتے ہیں، تو اگر دائم الذکر رہنا ہے تو کوئی الارم رکھیے، بہترین اس کا الارم ہے ہاتھ میں تسبیح ہو، کوئی نشانی ہو، چائنا کی تسبیح رکھیے، یعنی جب تسبیح کو دیکھو گے صلوات یاد آئے گی، جب تسبیح کو دیکھو گے، اور 40 دن جب کرو گے زبان کو عادت ہو جائے گی، اب تسبیح کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ذکر کرنا چاہے نہ چاہے تمہاری زبان ذکر کرتی رہے گی، اتنی عادت ہو جائے گی۔ تو ذکر انسان کو حضور خدا میں رکھتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے۔ پھر ان شادیوں میں نہیں جاؤ گے، ان محفلوں میں نہیں جاؤ گے، ہر جگہ اہل بیت کو دعوت دو اپنی محفل میں، صرف مجلسوں میں حسین کو نہ بلاؤ، اپنی خوشیوں میں بلاؤ۔ چھٹے امام سے کہا مولا گناہ کی عادت ہے کرنا نہیں چاہتا، عادت ہے کرنا نہیں چاہتا، آپ کا شیعہ افسوس ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہوں، دکھ ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہوں۔ امام نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا، کہ میرے چند سوالوں کا جواب دے۔ جی مولا، جو کہیں جواب دوں گا۔ کہ یہ بتا، اگر گناہ کرتے وقت ماں دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ کہ ہرگز مولا، اتنا بے ادب نہیں، لفظ ادب استعمال کیا کہ ماں کے سامنے گناہ کر۔ امام نے فرمایا یہ بتا، اگر باپ دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ کہ مولا اتنا بے ادب نہیں۔ دوسرا جملہ سنیے، امام فرمایا وہ لوگ جو تمہاری عزت کرتے ہیں، جو تمہیں سلام کرتے ہیں، فلاں صاحب ٹرسٹی ہے، فلاں تنظیمی ہے، فلاں مولانا ہے، فلاں نور خان ہے، فلاں نمازی ہے، مختلف زاویوں سے تمہاری عزت کرتے ہیں، فلاں مومنہ بہت بڑی اچھی مرثیہ خان ہے، جو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، کیا ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہ مولا رسپیکٹ ہے، میں کیسے گناہ کروں گا، رسپیکٹ ختم ہو جائے گی۔ کہ جن کی تو عزت کرتا ہے، کسی مولانا کا، کسی نمازی کا، کسی سیٹ کی عزت کرتا ہے، کیا اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہ ہرگز۔ امام نے کہا بس ایک سوال کا جواب دے، پھر تو جا سکتا ہے۔ جی مولا۔ امام نے فرمایا کیا 4-5 سال کے بچے کے سامنے گناہ کرو گے؟ 6-7 سال کے بچے کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہا نہیں مولا، اتنا بھی حیا نہیں کہ بچے کے سامنے گناہ کرو۔ کہا اتنا کہنا تھا، میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہ درد تھا اہل بیت کے دل میں،
زارو قطارو کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی غلط جواب دیا، میں نے کوئی غلط بات کر دی؟ امام نے کہا نہیں، تو نے غلط بات نہیں کی، تو نے بالکل صحیح کہا، لیکن رو اس لیے رہا ہوں، اے میرے چاہنے والے، اے میرے ایک سوال کا جواب دے، تو چار چار پانچ چھ سال کے بچے کی اتنی عزت کرتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، کیا میرے رب کی عزت اس بچے جتنی بھی نہیں ہے؟ کہ خدا کی عزت اس بچے جتنی بھی نہیں ہے؟ کیا امام زمانہ کی عزت اس بچے جتنی نہیں ہے؟ کہ تو مجلسوں میں چیخ چیخ کے پڑھتا ہے، وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہیں، فضائل پہ تو لڑتا ہے کہ یہ فضیلت اہل بیت ہے، پھر کیوں اس فضیلت کا انکار کرتا ہے جب اپنی تنہائیوں میں جاتا ہے؟ پھر کیوں اس فضیلت کا انکار کرتا ہے؟ آج ایمان کو پرکھنا بڑا آسان ہے، سمپل ہے، موبائل کھولو پتا چل جاتا ہے کون کتنے ایمان میں ہے اور کون کتنا ایمان کے باہر ہے۔ اسی لیے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ امام نے کہا کیوں؟ کہا مولا جب آپ کی محفل میں آتا ہوں اور ہوتا ہوں، جب باہر جاتا ہوں تو اور ہوتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ہاں نفاق ہے، مومن کی نشانی یہ ہے، جیسا ہماری زری کے سامنے ہو، جیسا ہمارے حرم کے اندر ہو، جیسا ہمارے سامنے ہو، ویسا ہی عمل اس کا باہر ہو۔ کیوں تو زمانے میں گھل مل جاتا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو اٹریکٹ ہوتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے۔ ہمیں کن میں سے بننا ہے؟ تو اٹریکٹیبل بن، یعنی اگر کوئی تمہیں دیکھے تجھ جیسا بنے، تو کسی کو دیکھے اس جیسا نہ بنے۔ کربلا وہ جلوہ تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا۔ ایک ہی بندہ کربلا میں حور کی طرح توبہ کر کے آیا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس کے وجود میں ادب تھا۔ فرمایا عباس، پیاسوں کا لشکر آ رہا ہے، مشک سے پانی نکال۔ کہور کا لشکر جیسے آقا حسین کے سامنے پہنچا، امام نے کہا عباس یہ لشکر پیاسا ہے، ان کو پانی ملا۔ جناب عباس فرماتے ہیں مجھے اب احساس ہوا امام نے اتنا پانی کس کے لیے بھرا تھا؟ لشکر حور کے لیے۔ دوسرا جملہ بڑا عجیب ہے جو آپ نے ممبروں سے کم سنا ہوگا، امام نے فرمایا عباس ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی پلا۔ یعنی حسین کو انسان کی بھی پرواہ ہے، حیوان کی پیاس کی بھی پرواہ ہے۔ اب تصور کرو وہ حسین سکینہ کی پیاس میں کتنا روئے ہوں گے۔ یہ درد تھا اہل بیت کو۔ ایک شخص کہتا ہے میں اہل بیت کو دیکھ کے بڑا تعجب کرتا تھا، یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ ان کے کانوں کو دیکھ کر میں متعجب ہوتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا میں ایک مرتبہ چوتھے امام کو دیکھا، سفرے پر بیٹھے ہیں، ایک لقمہ خود کھاتے ہیں، ایک لقمہ زمین پہ پھینکتے ہیں۔ میں نے دیکھا پھینک کیوں رہے ہیں؟ کہا ایک کتا تھا جو بھوکا تھا، اس کا یہ لقمہ پھینک رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کام کیسے کر رہے ہیں؟ امام کا مولا کر کیا رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں کیسے اپنا پیٹ بھروں جبکہ دیکھ رہا ہوں حیوان بھوکا ہے۔ تو جس امام کو ایک حیوان کا اتنا احساس ہے، تصور تو کرو جب ان کے بچوں پہ مصیبتیں آئیں تو حسین پہ گزری کیا ہوگی۔ اور عجیب جملہ فرمایا، فرمایا عباس گھوڑے کی فطرت ہے، جب یہ پانی پیتا ہے جب تک اس کا پیٹ نہ بھرے یہ اپنا منہ نہیں اٹھاتا۔ تو عباس جب تک وہ منہ نہ اٹھائے تو مشک کو دور نہ کرنا، یعنی انتظار کرنا وہ گھوڑا سیراب ہو جائے۔ پانی پی لیا، اور نے کہا کہ پابند فرمان ہوں، حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کوفے نہ جانے دیا۔ امام نے کہا کوفے نہیں، میں پلٹتا ہوں، کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہوں۔ کہا نہیں، کہا گیا ہے جہاں ہے وہاں آپ کو روکا جائے۔ کہا نہر کے کنارے؟ کہا نہیں، جہاں ہے وہیں پر۔ علماء فرماتے ہیں اسی کلام میں اور کشمکش میں امام اپنے گھوڑے کو موڑنا چاہتے تھے اور روک رہا تھا۔ اسی درمیان جب امام نے گھوڑے کو موڑا تو حر نے اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کے گھوڑے کی لگام میں ڈال دیے۔ بس ڈالنا، یہ بے ادبی تھی، بس ڈالنا تھا۔ امام نے جملہ کہا تھا تلت کا امک، عربوں میں اگر یہ جملہ کوئی کہہ دے تو جنگ ہو جاتی۔ غیور تھے عرب بڑے، عصبیت بڑی تھی عربوں میں۔ جیسے امام نے کہا، فرمایا حر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں خون بنایا۔ کہ حر سردار لشکر تھا، سب کے لاشیں پامال ہوئے، حر کا نہیں ہوا۔ قبیلے والے آئے کہ ہمارے لشکر کا سردار لاشا لے کر گئے، لیکن حسین کا لاشا پامال ہوتا تھا۔
کیونکہ حسین کے قبیلے والے وہاں پہ موجود نہیں تھے.
کہا اور تجھ پہ تیری ماں روئے، تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے،
تم نے میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، تم نے میرے راستے کو روکا، فرمایا اور کی آنکھوں میں خون بھر آیا.
ایک جملہ زبان سے نکالنا چاہا لیکن ادب نے روک لیا. اگر یہ ادب نہ ہوتا آج ہو کو کوئی یاد نہ کرتا اور یزیدیوں میں ہوتا. ایک ادب کی صفت نے حسین کے لشکر ملا دیا. کہنا چاہتا تھا لیکن ادب نے روکا اور کہا حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں، تیری ماں فاطمہ ہے.
کس کا ادب کیا؟ سیدہ کا ادب کیا، حسین کی ماں کا ادب کیا.
فرمایا شب عاشور ہوئی، خیمے کے اندر بیٹھا ہے، چار سالہ ہو کی بھی بچی تھی جو دوڑے دوڑے بابا کے خیمے میں آئی اور کہنے لگی بابا تھوڑا پانی مل جائے گا. تعجب سے پوچھا بیٹی کس کے لیے اتنے دوڑے دوڑے پانی مانگ رہی ہو؟ تو بابا خیموں سے ہو کر آئی، وہاں ایک چھوٹی بچی ہے جو بار بار مشق کو ہلا ہلا کر دیکھ رہی ہے
لیکن پانی نہیں آ رہا.
ضمیر بیدار ہوا، بدن پہ لرزہ طاری ہوا، کہا اور جس نے اپنا سارا پانی تجھے پلا دیا آج اس کی بچیاں پہ ہنسی ہیں.
فرمایا ایک مرتبہ مصلی پہ بیٹھ گیا اور صبح کی اذان تک بیٹھا رہا. بھائی خیمے میں آیا اور کھانا کھاؤ گے؟ خیمے سے نکل جا. غلام آیا آقا پانی پئیں گے؟ خیمے سے نکل جا. بھائی نے بیٹے کو بھیجا پوچھو تو صحیح مسئلہ کیا ہے، پوری رات نہ کھایا ہے نہ پیا ہے. بیٹا آیا بابا ناراض ہو، طبیعت صحیح ہے؟ کب سب صحیح ہے؟ کب پھر پانی کیوں نہیں پی رہے؟ کب کیسے پیوں جب زہرا کا بچہ پیاسا ہے؟
ادب ہو تو ایثار آتا ہے، ادب ہو تو پھر تو پیاسا رہنا پسند کرتا ہے. کون سا جوان ہے جو رمضان کو روزہ نہیں رکھتا؟ اس میں ادب نہیں. کون ہے جو محرم کے دس دنوں میں اپنی حالت وہ نہ بنائے جو گیارہویں امام کی حالت تھی؟ ارے امام جب محرم آتا تھا سر سے امامہ اتارتے تھے، خاک کو سروں پہ ڈالتے تھے، پوچھنے والے پوچھتے تھے مولا کیا ہوا کہ کربلا میں میرا حسین مارا گیا؟ کہ مولا اتنے سال گزر گئے رو ایسے رہے ہیں؟ فرمایا ادب کا تقاضا ہے کیا ایسے یاد کرو اور ایسے رو جسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے.
کہ میں کیسے پانی پیوں جب سجدہ کا بیٹا پیاسا ہے؟ کہ میں نے فیصلہ کر لیا دنیا کی زندگی پر تف ہے، اگر زندگی کے حسین نہ ہو اور قیامت کے دن کیا جواب دوں گا اپنے رسول کو، کیا جواب دوں گا سیدہ کو؟ پوچھے گی تم نے میری بیٹیوں کی چادریں سلوائی، میری سکینہ پیاسی تھی اور تو دیکھتا رہا، میرا حسین صدا دیتا رہا اور تو نے لبیک نہ کہا. کہا یہ سامنا میں نہیں کر سکتا سیدہ کا.
ادب تھا کس کا؟ سیدہ کا، رسول اور آل رسول کا ادب تھا. دیکھیے ایک گناہ ہے ایک گناہ کا ازالہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا. ایک امام رضا فرماتے ہیں کہ مومن گناہ کرتا ہے ہر گناہ پہ روتا ہے، فرمایا یہ رو نہیں رہا یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے. کہ مولا گناہ کی توبہ؟ فرمایا گناہ کی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے جب تک اس کی نفرت تیرے دل میں نہ آ جائے. زنا کی ہے زنا کی نفرت ہو، نشہ کیا ہے نشے کی نفرت ہو، اہل بیت کی نافرمانی کی نفرت ہو جائے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا. آج مسئلہ یہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور فخر سے بتا رہے ہیں کہ میں نے مولانا یہ گناہ کیا. رب وہ ستار العیوب ہے، وہ تیرے عیب کو چھپا رہا ہے. جوان تو کیوں اپنا گناہ لوگوں کو بتا رہا ہے؟ تو کیوں اپنے عیب لوگوں کو بتا رہا ہے؟ جب اس نے چھپایا ہے تو بھی چھپا. اور کو نفرت تھی، توبہ النصوح یعنی ازالہ کرو. ایک گناہ توبہ کا مطلب ازالہ کرو، یعنی مثلا ماں کی بے ادبی تھی اور آج پتا چلا کہ میں نے گناہ کیا ہے، آج کی مجلس کے بعد گھر جا اور اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لو، اپنے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لو، بھائی کا حق کھایا ہے کل جاؤ اس کا حق واپس کرو، بیوی نے شوہر کی بہترامی کی شوہر نے بیوی کی، کل جاؤ معافی مانگو. المؤمن مرۃ المؤمن، اے مؤمن تو مؤمن کا آئینہ ہے، پوچھ اپنے بیٹے سے تمہارے وجود میں کون سا عیب ہے، اے خاتون پوچھ اپنے شوہر سے اس کو تمہاری کون سی عادت پسند نہیں، اے شوہر پوچھ اپنی بیوی سے اسے تمہاری کون سی عادت پسند نہیں، اور اصلاح کرو. خرچ تو اصلاح امت جدی، جب اصلاح ہوگی تو نور آئے گا، جب اصلاح ہوگی تو امام زمانہ خوش ہوں گے. فرمائے مراشی نجفی، ہر شب قدر میں تمہارے نام اعمال میری خدمت میں لائے جاتے ہیں، جب میں تمہاری نیکیوں کو دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب میں تمہاری برائیوں کو دیکھتا ہوں. فرمایا میں کربلا کے مصائب پہ اتنا نہیں روتا جتنا تمہارے گناہوں پہ روتا ہوں. کہا بابا پھر چلے حسین کے لشکر میں؟ کہا ایسے نہیں جاؤں گا. بابا کیسے جائیں گے؟ کہا گھوڑے پر گیا تھا حسین کا راستہ روکنے، اب اتر کے جاؤں گا.
کچھ دیر ہور گھوڑے پر گیا تاکہ لشکر یزید کو یہ پتا نہ چلے کہ ہور مل نہیں گیا ہے, کیونکہ پتا چلتا ہور کو وہیں مارتے. بیٹوں کو کہا گھوڑوں پر چڑھو اور آدھے راستے میں اتریں گے. لشکر یزید نے سمجھا کہ ہور لڑنے جا رہا ہے اور کہا کہ واہ ہور کیا کہنا تیری شجاعت کا, تو سب سے پہلے لڑنے جا رہا ہے.
ہور نے جواب نہیں دیا, آدھے راستے میں گھوڑے سے اترا.
بیٹے کو کہا پیدل جانا ہے, توبہ دیکھیے اس والے گناہ کر رہا ہے. کہ بابا چلیں, کہ نہیں ایسے نہیں جاؤں گا, میری آنکھوں کو باندھ دے. کہ بابا کیوں؟ کہ آگے جا کر پتا چلے گا. کہ میرے لال میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دے. لشکر کا سردار ایسے جا رہا ہے جیسے فقیر خیرات مانگنے جاتا ہے. بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ہر نے اپنے جوتے اتارے اور ان جوتوں کی رسن کو بندھا اور اسے اپنی گردن میں ڈال دیا. کیونکہ جب کوئی فقیر بن کے خیرات مانگنے جاتا تھا تو رسم بھی عرب یہ کرتا تھا,
جوتوں کو گردن میں ڈالا ہوا ہے, ہاتھوں پہ رسی باندھی ہوئی ہے, آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. فرمایا اب مجھے نظر نہیں آ رہا, میرے بیٹے جب حسین قریب آئے تو مجھے بتا دینا. پر میں آگے گیا, ایک مرتبہ پیچھے سے غلام نے آواز دی, اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ کا بابا اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں.
واللہ اگر کردار ایسا بنا ہو گیا تو بھائی خود تیرے استقبال کے لیے آئیں گے. امام فرماتے تم نے سب کو آزما کے دیکھ لیا. اے مومن تو 40 دن حسین کو آزما, 40 دن علی کو آزما, ایسی زندگی بسر کر جیسے اہل بیت کہتے ہیں اور کر رہے تھے. ایک مرتبہ بھائی نے کہا اللہ اکبر. کا اب کیا ہوا؟ تو بھیا عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اور پریشان ہوا, وجود پہ لرزہ طاری ہوا. ایک مرتبہ آگے بڑھا, تینوں نے کہا اللہ اکبر. کا اب کیا ہوا؟ کہ حسین ابن علی خود استقبال کے لیے آ رہے ہیں. کہ جب حسین قریب آئے تو مجھے بتا دینا. ایک مرتبہ کہا کہ آقا حسین بالکل آپ کے سامنے کھڑے. تاریخ لکھتی ہے اور نے خود کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا اور ایک جملہ کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار کائنات کے سب سے بڑے کریم کے در پہ خیرات مانگنے آیا ہے. یعنی اور کو اتنی معرفت تھی یہ در بخشنے والا ہے, گناہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر عاجزی اور اگر توبۃ النصوح کر کے جاؤ تو اہل بیت کسی کو واپس نہیں کرتے. اور حسین نے کیسا احترام کیا, جب ادب کے ساتھ جاتے ہو تو جواب بھی بڑا ادب سے ملتا ہے. امام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہر کو بلند کیا, ایک مرتبہ سینہ سینے سے ملا اور زور سے دبا کر کہا آ جا بھیا ہر حسین کے سینے سے لگ جا. ارے غلاموں کو حسین بھیا کہیں, یہ کردار تھا, یہ ایسی توبہ تھی. حسین کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک جہنم سے نکل کر جنت میں آ رہا ہے, ایک شیطان کی آغوش سے نکل کر حسین کی آغوش, یہ خوشی تھی مولا حسین کو. ارے ایک تو آ گیا, سینے سے لگایا اور اپنے ہاتھوں سے حسین نے ہور کی پٹیوں کو اتارا. کہا اور آنکھوں میں پٹیاں کیوں باندھی ہیں؟ کیا حسین کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ کہ تم مولا بڑی بے ادبی کی تھی جب آپ نے کہا تھا نا تجھ پہ تیری ماں روئے, میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. اکاش کی آنکھیں نہ ہوتی اور میں بے ادبی سے نہ دیکھتا. ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے حسین نے اور کی رسیوں کو کھولا. کہا اور ہاتھوں کو کیوں باندھا ہے؟ کہا مولا ان ہاتھوں نے بڑی بے ادبی سے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا. لیکن ادب کی منزل دیکھی, صرف حسین کا ادب نہیں, رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے. کہا اور اب رو کے خوش ہو جا, تو جنتی بن گیا, تو حسین کے لشکر میں. کہا نہیں مولا دل بڑا دو, اطمینان نہیں مل رہا, سکون نہیں مل رہا. اور اب سکون نہیں ہے, یعنی جب گناہ کرو تو بے چینی ہو, جب گناہ کرو توبہ کرو تو اتنی بے چینی ہو. خدا نے بخشا کہ نہیں بخشا؟ خدا میں نے بڑا گناہ کیا. ایران کا ایک گنہگار تھا, وہ مسجد کوفہ میں بہت بلند بلند آواز سے روتا تھا, رو رو کر کہتا تھا خدا اگر تو نے یہ میرا گناہ بخش دیا میں اپنے دوسرے گناہ کا کیا کروں گا. اور نے کہا حسین آپ نے بخش دیا. کہا بخش دیا اور مطمئن ہو جا تو جنتی بن گیا. پھر بھی رو رہا ہے اور اب کیوں رو رہا ہے؟ کہ مولا آپ نے بخش دیا لیکن زہرا کی بیٹیوں نے تو نہیں بخشا. کتنی فکر ہے ہور کو زہرا کی بیٹیوں کی؟ یہ فکر ہے جو تجھے گناہ سے بچاتی ہے, یہ فکر ہے جو تجھے باادب بناتی ہے. امام نے کہا ہور میں نے معاف کیا, میری بہنوں نے معاف کیا. پریشان نہ ہو. نہیں مولا جب تک خود معافی نہیں مانگنے جاتا تب تک سکون نہیں ملتا. کہ ٹھیک ہے اتنی خواہش, عباس خیموں میں اعلان کرو ہور آنا چاہتا. آواز بلند ہوئی اور معافی مانگنا چاہتا ہے.
پر میں خیموں کے بیچ میں زمین پر بیٹھا، اطراف میں خیمے آئے، خاک کو سر پر ڈالا، بلند بلند آواز سے کہنے لگا، زہرا کی بیٹیوں مجھے معاف کرنا۔ عباس نے کہا، اور کس شے کی معافی مانگ رہا ہے، کیا کیا تو نے؟ کہا، عباس جب میں نے حسین کا راستہ روکا تھا، مجھے اماریوں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کہوں گا حسین بھی کریم آئے، لیکن زینب بھی کریم آئے، سلام اللہ علیہا۔ بچوں سے پوچھا، یہ رونے کی آوازیں کس کی ہیں؟ کہا، اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے۔ خوشی ہوئی زینب کو، بچوں کو بھیجا کہ بڑے ادب سے جانا اور جھک کر سلام کرنا۔ بچے آگے بڑھتے ہیں جھک کر، ادب کے ساتھ، دونوں طرف ادب آئے، اور میں بھی ادب آئے، زینب کے بچوں میں بھی ادب آئے، عباس میں بھی ادب آئے، تو حسین میں بھی ادب آئے۔ یہ گھرانہ ہی ادب کا ہے، یہاں آتے ہی وہ ادب آئے۔ ایک مرتبہ بچوں نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا اور کہنے لگے، ماموں اور زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے۔ اتنا کہنا تھا اور رونے لگا، ارے زہرا کی بیٹی مجھے بھائی کہہ کر پکار رہی ہے۔ اور عجیب اگلا جملہ فرمایا، اماں کہتی ہیں اور میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ کبھی بھی آپ مجھ سے شرمندہ کیوں ہو؟ فرمایا، علی کے در سے کبھی کوئی پیاسا خالی ہاتھ نہیں گیا، کبھی کوئی بھوکھا نہیں گیا، اور تو اس وقت آیا ہے جب پلانے کے لیے پانی نہیں آیا ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ لیکن یہ وعدہ ہے بی بی زینب کا، ہر توبہ کرنے والے کے لیے، ہر مجلس میں آنے والے کے لیے، ہر گناہوں سے پلٹنے والے کے لیے۔ فرمائے، اور میں زینب وعدہ کرتی ہوں، اگر یہاں پانی نہیں پلایا تو کیا ہوا؟ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر ہوگا، اپنے نانا کو کہوں گی، اس وقت آیا تھا جب ہم تک وہ تنہا رہ گئے تھے، اس نے میرے حسین کی آواز پہ لبائے کہا تھا، یاد ایسے جام کوثر پلائیے۔ اس لیے معصوم فرماتے، جب بھی مجلس میں آؤ، یہ نیت کر کے آؤ، اے خدا مجھے قیامت میں حسین کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے اپنے حسین کو سلام کریں جیسے کربلا والوں نے سلام کیا۔ آج چند مناسبتیں ہیں، ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ آج کو قافلہ مدینے پہنچا، ایک مناسبت امام کی شہادت کی بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، سوچ کے رویا کرو ان بیویوں پہ کیا گزری ہوگی۔ جب یہ قافلہ مدینے سے گیا تھا تو بہن کے پاس بھائی تھا، ماؤں کے پاس بچے تھے، لیکن جب یہ قافلہ واپس آیا تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین حسین۔ اگر سلام نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے۔ آج کی رات رونے کی رات ہے، عزا کے دن ختم ہو رہے ہیں، بس یہ ایک دن ہے۔ امام فرماتے ہیں، مجلس میں آؤ، یہ سوچ کر آؤ، یہ تیری زندگی کی آخری مجلس ہے، تو کم از کم حسین کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ السلام علی حسین علی اولاد الحسین۔
جو ہزار سال گزر گئے فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے خون بھرا کرتا دکھاتا ہے فرمایا اے مومن تو سن کے روتا ہے لیکن کربلا کے مصائب کو دیکھ روتا ہوں آج کی رات کسے پرساد آئے ہو مولا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آج کی رات آپ کہاں پہ موجود ہے شاید آج کی رات کربلا حسین کے روز رو رہے ہیں یا شاید آج کی رات سامرا میں اپنے غریب الوطن بابا پہ رو رہے ہیں یا شاید آج کی رات شام زینب کی غربت پر رو رہے ہیں لیکن میرا دل کہتا ہے آج کی رات میرا امام زمانہ جنت البقیع میں ہوگا اس ٹوٹی ہوئی قبر پہ رو رو کے فریاد کر رہا ہے اما زہرا اما زہرا اما زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو میں اس ظالم سے بدلہ لوں او جس نے آپ کی پسلیاں توڑی
جب بھی کسی معصوم کو زہر ملتا تھا تو بیٹا سر گود ملتا تھا میرے گیارہویں امام کا سار امام زمانہ کی گود میں ہو اسی طرح دسویں امام کا سر گیارہویں کی گود میں تھا اسی طرح امام رضا کا سر محمد کی گود میں تھا لیکن میں قربان جاؤں او کربلا کربلا جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا کوئی گود موجود نہیں تھی سید سجاد اسی حسرت میں روتے رہے ارے میری گود خالی ہے
امام زمانہ بڑے خوش نصیب کہ آپ کو بابا کا سر نصیب ہوا لیکن میں قربان سجاد کی مظلومیت پر امام زمانہ آپ بھی پانچ برس کے تھے لیکن جب آپ یتیم ہوئے کسی نے تماچا نہیں مارا او کسی نے دادیا نہیں مارا لیکن ذرا کربلا ایک پانچ چار برس کی بچی ہے جب یتیم ہوئی تو شمر کے دموت فرمایا سکینہ کی عادت تھی جب بھی میری بیوی نماز پڑھتی تھی دو مصلے بچھایا کرتی ایک مصلہ اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے مولا حسین واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے مستحب نماز گھر میں سکینہ کے ساتھ پڑھتے تھے فرمایا کربلا میں عصر عاشور کا وقت آیا اس ننی سی بچی نے عادت کے مطابق دو مصلے بچھائے ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرنے لگی اے خدا میرے بابا کی طرف خیر ہو میرا پیاسا بابا لیکن بابا آتے تو کیسے آتے اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی بچی دوڑی دوڑی باہر گئی شاید میرا بابا آ گیا لیکن ادا دارو سنو گے بچی نے کیا دیکھا ایک مرتبہ دیکھا شمر ہر ہاتھ میں تازیانا اللہ کسی بچی کو بابا کا باطل نہ دکھا چار سال عمر معصوم ایک مرتبہ شمر سے پوچھا شمر کیا تو نے میرا بابا دیکھا ملون کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو کب بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہو امام فرماتے ملون نے وہ ظلم کیا وہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ملون کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف پھینکا وہ بچی بابا بابا کرتے ہوئے سر کی طرف دوڑے ایک مرتبہ سر کو سینے سے لگایا رو کر کہنے لگی بابا تیری گردن کی رگے کس نے کاٹی میرے غریب الوطن اب یہ تصوراتی جملے ہیں شاید بچی نے بابا سے ایسے پیار کیا ہو بابا کا سر گود میں لیا ہوگا رو کر کہا ہوگا بابا بابا او میرے تین دن کے پیاسے بابا او بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا او بابا عباس کے بازو تو نے اٹھایا او لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے او بابا چار برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا او بابا آج آجا او میرے سینے پہ سو جا آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی یہاں شمر آگے بڑا بچی سے بابا کا سر چھینا اتنا زور سے تماچے مارے او سکینہ بے ہوش ہو گئی تبھی امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان رخساروں پہ او جن کا رنگ بدل گیا تھا فرمایا اب سکینہ بے ہوش زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچ کیا دیکھا بچی کے کان بھی زخمی ہے رخساروں پہ نیل داغ سر کو گود میں لیا اللہ جانے مجھے نہیں پتا بی بی نے سکینہ کو کیسے ہوش ملایا ہوگا لیکن راوی کہتا ہے جیسے بچی کی آنکھیں کھلی سکینہ نے یہ نہیں پوچھا پپی اما میرا بابا کہاں ہے
ये नहीं का पुफी अम्मा शिमर ने तमाचे मारे, ये नहीं का पुफी अम्मा मेरे दूर चीने, ओ मेरी माँ बहनों गौर से सुनना, चार साला बच्ची है तुम्हें क्या दर्श दे रही है, फरमाया जैसे आंखें खुली निगाह ज़ैना पे पड़ी, पहला सवाल किया ओ पुफी अम्मा आपकी चादर कहाँ है, बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना जो शिमर तेरे दूर ले गया, अरे मेरी चादर मिल गया। तुझे इमाम ज़माना की यतीमी का वास, तुझे सकीना की यतीमी का वास, हम सब के सबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, हमारे वालिदैन के सबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, एक मोमिन के लिए कमाल से दुआ है खुदाया उसके सबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, हम सब को तौफीक तौबा अता फरमा, हम सब को आक़िबत खैरी अता फरमा, परवरदिगार अपने आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, जितने हमारे मरहूमीन हैं बिलखसूस वानियान मजलिस के मरहूमीन परवरदिगार उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हम सब को ज़बान ज़ाकिर अता फरमा, बदन साबिर अता फरमा, दिल शाकिर अता फरमा, अक़्ल सालिम अता फरमा। एक सूरह फातिहा की गुजारिश है सैयद महमूद हुसैन इब्ने सैयद मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद हैदर अब्बास इब्ने हाजी अतक हुसैन सैयद मोहम्मद इब्ने सैयद मोहम्मद तकी मोहम्मद माकिर इब्ने हबीब अली सैयद गुलाम हैदर बुखारी इब्ने सैयद मोहम्मद हकीम और शहदाए मिल्लत जाफरिया हाज़रीन के मरहूमीन व मोमिनीन मोमिनात जिनके लिए कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, जिनके हाथ इस दुनिया से कोता है, सबको याद करें और उस मजलिस का सवाब खुदा मोमिनीन तक पहुँचा दे। सबके लिए मरतबा सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाह।